उसके बाद एक बहुत यानी दिल पर भारी भी आयत है ये, वो आयत आ रही है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी हैं, स्पेशल, और इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा मैंने दर्स भी दिया, आप वेबसाइट पे सुन भी सकते हैं इसके दर्स। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को किससे, आग से। यूं लगता है कि एक ऐलान हो रहा है, आग लगी हुई है बचा लो खुद को, आग लगी हुई बचा लो खुद को, जैसे कोई शोर मचाता हुआ जाए, आग लग गई, बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने आप को। एक हमारी जानने वाली, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बेटी बिल्कुल इस तरफ नहीं, दीन की तरफ आती थी और बहुत ऐसे करती थी बातें, तो कहती एक दिन वो सोई भी थी और मैं चीखे मारती भी गई और मैंने कहा आग लग गई आगे, कहती वो उठ के भागी और फिर कहती कहाँ लगी आग, उसने देखा कहा आग तो कहीं पे भी नहीं, कहती मैंने कहा अल्लाह की आग लगी भी, अल्लाह ने उससे बचने का हुक्म दिया है, तुम बच जाओ इससे। वो वाकई वो एक आग लगी भी है ना, हमें नजर नहीं आ रही, एक आग जली हुई है जो जल जल के स्याह हो चुकी है और इतनी बड़ी आग है कि फरिश्ते तक उसको देख कर डरते हैं, ऐसी आग है वो। और उस आग का पता अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में दे दिया कि देखो एक आग जली हुई, अपने आप को बचा लो। और कौन, काफरों, अपने आप को बचाओ, ए काफरो तुम काफिर हो, तुम अपने आप को बचा लो। तो हम तो यही सोचते हैं ना काफरों के लिए आग है, हम तो मुसलमान हैं, हमारे लिए थोड़ी कोई आग है, हम तो उम्मती हैं, हमारे लिए थोड़ी कोई आग है, हमने तो जाना है सीधे जन्नत के अंदर चले जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफात करा देनी, हमने सीधे चले जाना। तो ये आयत फिर किसके लिए है? यहाँ पे कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या फिर इसके बाद हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हम खतरे से बाहर हैं? क्योंकि जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं ए ईमान वालो, जो ईमान का दावा करते हो, बचाओ अपने आप को, इसका मतलब तुम भी खतरे में हो ईमान वालो, तुम अपने आप को बेखौफ ना कर लो, अपने आप को अमन में ना समझो, तुम भी खतरे में हो, बचाओ खुद को। और किसको? अपने घर वालों को। सबसे पहले किसको बचाना? घर वालों को नहीं, अपने आप को। सबसे पहले इंसान से सवाल उसकी अपनी जात का होना है अल्लाह के हाँ, दूसरों का नहीं होना। हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम दूसरों से शुरू होते हैं, ठीक है? अल्लाह ताला ने हमें बताया अपना आप, अपने घर वाले, घर वालों में कौन आता है? आदमी है तो उसके बीवी बच्चे, औरत है तो शोहर का घर, जैसे आपने वो हदीस सुनी हुई है कि हर आदमी राई है और उससे उसकी राइयत के बारे में सवाल होगा, मर्द से उसके घर वालों का सवाल होगा, उसके बीवी बच्चों का सवाल होगा, औरत से उसके खाविंद के घर का सवाल होगा, खाविंद का नहीं होगा, खाविंद के घर का, घर में यानी जो उसके बच्चे हैं, नौकर चौकर हैं, माल है, जो भी चीजें, उसका सवाल होगा। खादिम से, मालिक के जो भी माल असबाब उसके हाथ में होता है, उसका सवाल, यानी जो तुम्हारे हैंड के नीचे, तुम्हारे अंडर है, तुम्हारे हाथ के नीचे है, मर्द औरत के हाथ के नीचे नहीं है, औरत मर्द के हाथ के नीचे, आगे हम पढ़ेंगे भी। अब औरतों का फोकस क्या, इधर कुरान पढ़ा, उधर जाके हस्बैंड्स को लेक्चर, उनके ऊपर सारा सारा उनके ऊपर गुस्सा निकाला, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, वो भाई आपसे वो नहीं सवाल, आपसे बच्चों का सवाल है, आप उनके ऊपर तवज्जो करें तुम। और उसके बाद दायरा बढ़ता है, बाद में दायरा बढ़ता है कि उसके बाद फिर और आपके रिश्तेदार, फिर दोस्त अहबाब, फिर आगे से आगे और आपके कम्युनिटी, फिर आगे आपका यानी दायरा बढ़ते बढ़ते पूरी उम्मत तक पहुंच जाता है। लेकिन हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं? हमें लोगों की फिक्र ज़्यादा, हमें ये फिक्र है फलां क्या कर रहा है, फेसबुक में बैठे हम चेक करते रहेंगे, अब जी वो लोग क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, उनकी क्या आज एक्टिविटीज़ हैं, वो सुबह उठा तो उसने क्या किया, इसको इसके शौहर ने क्या दिया, हमें इससे क्या, उसके बाद हम फिर बातें मनाते हैं। हमें सबसे पहले तो अपनी ज़ात की फिक्र करनी है, इसकी हमें फिक्र है नहीं, दुनिया जहाँ की फिक्रें हम लेके बैठे हैं, ठीक है उनकी फिक्र करो, लेकिन पहले किसकी करो? क्योंकि इंसान का सबसे पहले अपने ऊपर इख्तियार है। हम अगर कुछ करवा सकते हैं ना, تو دنیا سے کروانا مشکل ہے، اپنے آپ سے کروانا آسان ہے۔ اگر ہم اپنے آپ سے ہی نہیں کروا سکتے تو پھر اور کسی سے کیا کروائیں گے؟ تو سب سے پہلے اپنی ذات، پھر اپنے گھر۔ اپنے گھر کے اندر پھر ظاہر ہے یہ نہیں ہوگا کہ عورت کسی کو یعنی اپنے شوہر کو کوئی بات ہی نہ کہے، لیکن اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیں ذمہ داری بنتی ہے اس کی اپنے بچے، اور اگر بچے ہی نکلیکٹ ہو جائیں اور بچوں کے اوپر ہی کوئی توجہ نہیں ہے، اور ہم چھ چھ آٹھ آٹھ کلاسیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بس ایک سے دوسری کلاس، اب ہمیں یہ لیکچر لے دو، ماں لیکچر میں جا رہے ہیں، ماں لیکچر میں جا رہے ہیں، اور ہمارے بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو اس وقت ہماری ضرورت ہے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک کلاس لیں قرآن کی، اس کو خوبی سے لیں، اگر آپ کے بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ ہر طرف پیر پھیلا لینا اور پھر سوچنا کہ ہم بس بہت اچھا نیکی کا کام کریں، تو وہ تو سیکھ رہے ہیں، پریکٹیکل کہاں ہو رہا ہے؟ پریکٹیکل کرنے کا ٹائم ہی نہیں۔ تو انسان کے اوپر پہلے اپنی ذمہ داری، پھر اپنے گھر والوں کی ذمہ داری، اور اپنی ذمہ داری کے اندر انسان کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ میں کس راستے پر ہوں، میں کدھر ہوں۔ اگر انسان اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتا تو وہ پھر اپنے بچوں کو کیسے بتائے گا بیٹا اٹھ کے نماز پڑھو اگر میں خود اٹھ کے نماز نہیں پڑھتی، بیٹا سچ بولو اگر میں خود سچ نہیں بولتی، بیٹا اللہ کی عبادت کرو اگر میں خود ہی عبادت نہیں کرتی، قرآن پڑھو سر ڈھکو لڑکیوں کو کہوں اگر میں خود ہی نہیں کرتی۔ ہم تبھی دوسروں کے لیے بھی رول ماڈل بن سکتے ہیں جبکہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی پہلے فکر کریں، اپنے آپ کو پہلے سیدھے راستے پر لے کر آئیں، اپنے اوپر پہلے محنت کریں۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کو جہاز میں کہتے ہیں آپ پہلے اپنی سیٹ بیلٹ باندھیں تو پھر اس کے بعد آپ دوسرے کو ہیلپ کریں، اگر ایمرجنسی ہو جائے تو پہلے اپنا یہ ماسک لگائیں پھر دوسرے کو لگائیں، اگر خود ہی نہیں کیا تو اب دوسری ساری دنیا بھی دیکھیں جنت میں چلی گئی اور ہم نہ گئے تو ہم نے کیا کرنا ہے ان کی جنت میں جانے کو؟ تو اپنے اوپر محنت، اس کے بعد پھر ہمارے سے سوال ہوگا ان سب کا، ان سب کے ساتھ بھی ہم نے ان کی تربیت ایسی کی کہ نہیں کی، ہم نے ان کو ویسا بنایا، ان کی اٹھان ایسی کری کہ نہیں کری کہ وہ بھی آگ سے بچ جائیں۔ دیکھیں اب ان کو بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ اب ہدایت تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو ہدایت نہیں دیکھ سکتے، لیکن بتانا سمجھانا، جیسے ہمیں حکم دیا گیا 7 سال کی عمر سے ہی بچے کو نماز کی طرف لگایا جائے، 10 سال کا وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اوپر سختی کی جائے، قرآن کی طرف لگانا، اللہ رسول کی محبت ڈالنا، یہ بھی ہمارے فرائض میں سے ہے جن کو ہم بھلا چکے ہیں۔ تو یہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہدایت پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہدایت دے دے۔ تو آج کیا فکر سب سے بڑی ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لوں؟ اگر میں خود دنیا میں گم ہوں، دوسرا ایک ایکسٹریم دیکھیں، بعض اس ایکسٹریم پہ آتے ہیں کہ بس ان کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ وہ کبھی اس مسجد میں جا رہے ہیں، اس مسجد میں جا رہے ہیں، ادھر درس ہے، ادھر یہ ہے، ادھر یہ، اب وہ اتنی اس کے اندر ہو گئے۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ اتنی دنیا میں گم ہے کہ ان کو نہ اپنا ہوش ہے تو نہ کسی اور کا، الٹا وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے ماں بھی سن رہی ہے، بچے بھی سن رہے ہیں، فلمیں وہ بھی دیکھ رہی ہے، وہ بھی ڈرامے بچوں کے ساتھ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ کیا ہم ان کو حیا سکھائیں گے اس کے بعد؟ کیا ہم ان کو حیا کا درس دیں گے جب ہم نے یہی ان کے رول ماڈلز بنا دیے، یہی فلمی ہیرو اور یہی ڈراموں کی ہیروئنیں اور یہی چیزیں، یہی ہم ان کو سکھا پڑھا رہے ہیں، یہی ہم خود کر رہے ہیں؟ اور بچہ ہی ماں کو دیکھے گا کہ وہ بچی ماں کو دیکھے گی کہ اس کے کیا میری ماں کے شوق ہیں، تو وہ بھی وہی کرے گی، ماں تو اس کو روک نہیں سکتی ان چیزوں کے اوپر۔ اگر خود ہم فجر کے لیے نہیں اٹھیں گے تو ان کو کیا بتائیں گے؟ تو جب انسان کو خود اپنی فکر پڑتی ہے نا اور اپنی یہ پریشانی لگتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، تبھی پھر بچوں کی بھی فکر لگے گی۔ لیکن اگر انسان کو خود ہی اپنی فکر نہیں ہے اور وہ دنیا کی دوڑ میں مگن ہے اور اس کو نہ دین کی کوئی پرواہ، ना उसको ये है कि मेरे बच्चे किस तरह से घर से निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उसको कोई फिक्र नहीं है, बस ये हाँ ग्रेड्स अच्छे ले रहे हैं तो बस इतना काफी है। तो जो इंसान खुद अपने लिए बेपरवाह है ना, उसको फिर बच्चों की भी परवाह नहीं रहती। लेकिन जब इंसान को खुद ये आग नजर आने लगती है तो फिर वो अपने बच्चों की भी सबसे पहले फिक्र करता है कि अल्लाह इनको बचा लेना आग से। देखें ये फिक्र भी जो है ना, ये परेशानी, ये फिक्र, ये पैदा हो जाना भी एक ब्लेसिंग है अल्लाह की। कैसे? देखें याद रखें कि जब इंसान को ये फिक्र लग जाए ना, तो दुनिया की फिक्रात उसके लिए बहुत छोटी हो जाती है। यहाँ की जो मसले हैं, यहाँ की जो परेशानियां हैं, ये कुछ भी नहीं लगती उसको। फिर जब उसको ये पता चलता है कि वो कैसी आग है, वकूदुहन नास वल हिजारा, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं, लोग हैं, वो आग लकड़ियों से नहीं जलती, वो आग तेल से नहीं जलती, वो कोयलों से नहीं जलती, वो इंसानों से भड़कती है, वो पत्थरों से भड़कती है। और वो कैसी आग है कि अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन, ऐसे फरिश्ते उसके ऊपर हैं जो सख्त गिर फरिश्ते हैं। वो फरिश्ते हैं जिनके अंदर रहम नहीं है, वो फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया कि वो अजाब दें। उनके अंदर ना कोई किसी के लिए तरस है, ना किसी के लिए मोहब्बत है, ना किसी के लिए रहम है, ना वो ये देखते हैं ये तो औरत है, हाय ये बिचारी है, ना ये देखते हैं हाँ इसको तो बड़ी तकलीफ हो रही है, इसको तो थोड़ी देर का ब्रेक दे दिया जाए, ना वो ये देखते हैं कि ये तो बड़ा कमजोर है, इसके तो बड़े बड़ी मुश्किल गुजरेगी, वो ये नहीं देखते। उनका काम है अजाब देना, और उनको यानी वो समझ लें कि जैसे अंधे बहरे होके अजाब ही देते जाते, ये गार्ड्स हैं वहां के, और ये इतने हॉरेबल हैं, इतने स्केरी इनकी फेसेस हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कभी वो ऐसे डमीज और ऐसे इन्होंने खड़ी की होती हैं हॉरेबल फेसेस के साथ, तो इंसानों खौफ ज्यादा हो जाता है, एकदम झुरझुरी आ जाती है, क्या ये क्या। हालोवीन वगैरह पे देखते हैं तो कराहत आती है। वो फरिश्ते इतने हॉरेबल हैं कि इंसान उनको देखेगा तो हवास बाख्ता हो जाएगा, उसके हवास नहीं ठिकाने रहेंगे, अपनी सेंसेस में नहीं रह सकता, जितने वो खौफनाक हैं। तो आग में जाना तो बाद में, पहले उनको देख के ही उसके हवास खत्म हो जाएंगे। और इतने ह्यूज हैं कि परिंदा 500 साल तक एक कंधे से दूसरे तक उड़ता रहे तो ये मसाफत है उनकी दोनों कंधों में, सिवाय अजाब देने के उनको किसी चीज का नहीं पता, उनको कुछ पता ही नहीं, उनकी बस इसी के लिए पैदा हुए, यही उनकी दुनिया, उनकी जॉब ही यही है टॉर्चर करना। आप देखें दुनिया के अंदर इतने इतने बड़े टॉर्चर सेल्स, और ये इसकी है बतनाक कहानियां इंसान सुनता है तो सोचता है ला कितना, यानी दुनिया में कितना ये तकलीफ दे इससे गुजर रहे हैं। लेकिन वो टॉर्चर कैसा है कि जहां वो आग है जो इस आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है, इस दुनिया में किसी के ऊपर जलता हुआ तेल गिर जाए या पानी उबलता हुआ गिर जाए, कढ़ाई के अंदर किसी का हाथ चला जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो इंसान कांप उठता है। किसी आग में जले हुए पेशेंट को अगर आप देख लें तो उसकी चीखें नहीं कोई इंसान बर्दाश्त कर सकता, उसके पास कोई चीज टच भी कर जाए, कोई कपड़ा, कोई हल्की पुल्की चीज भी टच करे तो उसको तकलीफ होती है। ये दुनिया की आग के जले का हाल है, और वहां एक हाथ नहीं जल रहा होगा, एक पैर नहीं जल रहा होगा, सर नहीं जल रहा होगा, पूरा का पूरा जिस्म जल रहा होगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ कर दे। तो वो आग है जो आग दुनिया की आग से मुमासलत नहीं रखती, ये आग तो उसके मुकाबले में कुछ है ही नहीं, ये आग तो खुद उस आग से पनाह मांगती है, वो इतनी शदीद आग है। इसी वजह से तो हजरत उस्मान फरमाते थे कि अगर मैं जन्नत और जहन्नुम के दरमियान हूं और मुझे अभी ये नहीं पता कि मैंने किस में जाना है, یعنی ابھی میں درمیان میں لٹکا، میرا فیصلہ ہونا ہے، تو آئی وڈ پریفر، میں پریفر کروں گا کہ میں خاک ہو جاؤں، راک ہو جاؤں، لیکن مجھے یہ نہ پتا چلے کہ میں نے کہاں جانا ہے، کیونکہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ دیر از اے چانس کہ میں جہنم کے اندر ڈال دیا جاؤں، ابھی یہ میرا فیصلہ ہونا ہے، یہ میرے سے برداشت نہیں ہوگا۔ کیوں کہتے تھے حضرت عمر کہ میرا ایک پیر جنت کے اندر ہو اور ایک باہر ہو، تب بھی مجھے ڈر رہے گا کہ کہیں میں ایسا نہ ہو کہ میں اندر داخل نہ ہو سکوں۔ وہ کیوں اتنا ڈرتے تھے؟ کیوں کہتے تھے کاش میں ایک پرندہ ہوتا، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا؟ کیوں ڈرتے تھے؟ ان کو اندازہ تھا کہ وہ آگ کتنی شدید ہے جو ہزاروں سال جلائی گئی، جس کے فرشتے ایسے ہیں کہ وہ لوگ پکاریں گے فرشتے کو، اے مالک اے مالک اے مالک، ہمارے رب سے کہے کہ ہمیں موت دے دے۔ موت کو تو ہر انسان ناپسند کرتا ہے، موت نہیں چاہتا، لیکن وہ موت مانگیں گے، بھیک مانگیں گے ہمیں موت مل جائے۔ ہزار سال گزر جائیں گے، ہزار سال کے بعد وہ جواب دے گا، یعنی ہزار سال تک تو وہ جواب ہی نہیں دے گا، پھر جواب دے گا کہ چپ ہو جاؤ اور تم یہیں اب پڑے رہو گے، کوئی ہوپ نہیں ہوگا، کوئی ہوپ نہیں ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جس کا یہ کہہ دینا کہ بھئی ہم تھوڑے دن وہاں چلے بھی گئے تو کیا ہو گیا، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے اسحاق کو بنایا تھا تو فرشتے کانپ اٹھے، وہ روتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ وہ جنہوں نے دیکھی ہے اور جن کے لیے نہیں ہے وہ آگ، وہ کانپتے۔ تو ہم جن کو کہا گیا بچاؤ اپنے آپ کو، یعنی تم خطرے میں ہو، آگ ہے، لگی بھی ہے، جیسے کوئی چیختا ہوا سڑک پہ آ جائے اور کہے لوگوں آگ لگ گئی، لوگوں بھاگو، لوگ کیا کریں گے پھر اس وقت؟ یعنی تم خطرے میں ہو، اگر آگ قریب ہو تو تبھی کوئی کہے گا نا لوگوں بھاگو آگ لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو، آگ لگی ہوئی ہے، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو۔ جب انسان سوچتا ہے نا آگ کا، سب سے پہلے اپنے گھر والے نظروں کے سامنے آتے اس کے، کہ اللہ ان کو بچا لینا۔ گھر والوں کا بچاؤ اس میں نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بڑے عہدوں پہ چلے جائیں، بڑے مالدار ہو جائیں، گھر بڑے لے لیں، ہاں ہماری کامیابی ہو گئی، ہمارے بچے بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے۔ کامیابی یہ ہے کہ وہ آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، وہ اس کا انتظام کرے، اور پھر فوراً انسان کو جو خیال آتا ہے ہی کیسے بچا جائے آگ سے، کیا کریں ہم آگ سے بچنے کے، ایسی آگ۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایسے فرشتے ہیں جو اتنے سخت دل ہیں، اتنے مضبوط ہیں، کوئی ان سے بھاگ نہیں سکے گا، یعنی ٹارچر کرنے میں بھی ان کا کوئی، یعنی آپ دنیا میں بھی دیکھیں کہ کس کس طرح کے جو باتیں سننے میں آتی ہیں، کس کس طرح کے ٹارچر کے طریقے رکھے ہوئے، وہ تو وہاں کا ٹارچر تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو وہاں کا کھانا ہے، جو وہاں کا پینا ہے، جو وہاں کی آگ ہے، وہ کچھ بھی کمپیریزن نہیں ہے اس دنیا سے، کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ جیسے جنت کی نعمتوں کا کوئی کمپیریزن نہیں، اسی طرح جہنم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کے حکم کی، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ ویسے ہی کرتے، یعنی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ کہیں سوچیں گے نہیں کہ وہ اب ہم بس کر دیں، اب کتنی زیادہ اس کو کہہ دیا، اب یہ رو بہت رہا ہے، اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ تو جیسے ہمیں بعض دفعہ کبھی دشمن کو بھی دیکھ کے اگر زیادہ ہی اس میں ہو تو ترسا آ ہی جاتا ہے انسان کو کہ اچھا چلو چھوڑو، چلو میں نے معافی کر دیا، لیکن وہ ایسے نہیں ہیں، جیسے ان کو حکم دیا وہ کرتے چلے جائیں گے، ان کو ذرا بھی نہیں ترس آئے گا، وہ کوئی فریادیں نہیں سنیں گے، وہ کوئی چیخوں سے متاثر نہیں ہوں گے۔ یہاں عورتیں سوچتے ہیں ہمارے آنسوؤں سے، ہمارے رونے سے جو ہے نا ایک دوسرے کا دل پگھل جاتا ہے، تو وہ عورت کے پاس ایک یہ ہتھیار ہوتا ہے کہ رو کے دکھا دے گی تو دوسرا خود ہی مان جائے گا، نہیں وہ ان کو کسی کے رونے سے نہیں فرق پڑے گا، وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جہنمیوں کی تو چیخیں اتنی ہوں گی، کوہرام مچا ہوگا، ایک شور ہوگا وہاں پہ، وہ کوئی خاموش تھوڑی ہوں گے، لیکن ان کو پھر بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ رحم ہی نہیں ہے ان کے اندر, اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے. اگر رحم آ جائے, اگر ان کا دل ہی پسیج جائے تو وہ کہاں ٹارچر کر سکیں گے. اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ رکھنا, اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ رکھنا. دنیا کی سخت گرمی نہیں برداشت کر سکتے اللہ, ہم دنیا کی دھوپ, یہاں کے برا کھانا, یہاں کا باسی کھانا ہم سے نہیں کھایا جاتا اللہ. یہاں پہ ایک سیکنڈ ہم دھوپ میں نہیں کھڑے ہو پاتے اللہ, آگ ہم کہاں برداشت کر سکتے. جس بندے کو یہ فکر لگ جائے پھر اور فکریں اس کے لیے کیا ہوں گی. پھر دیکھو ہمارے جو اسلاف تھے نا, ان کی سب سے بڑی ٹینشن یہ بن گئی تھی, اسی لیے ان کو کوئی اور چیزوں کی نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے دیکھیں, ایک سلف صالحین میں سے ایک کہتے کہ میں رات کو بستر پر لیٹتا ہوں تو مجھے جہنم یاد آ جاتی ہے, اور جب مجھے جہنم یاد آ جاتی ہے تو میری نیند اڑ جاتی ہے. یعنی یہ ان کا حال ہو جاتا. اب یہاں دیکھیں, جس کو دنیا میں یہ احساس ہو جائے اور یہ فکر لگ جائے, پھر اس کے بعد کیا اس کو یہاں کی کوئی پریشانی بڑی پریشانی لگے گی؟ ہاں ہیں یہاں کی پریشانیاں, ہاں یہاں کے مسئلے ہیں, لیکن کیا یہ مسئلے اس کو اتنے بڑے لگیں گے کہ ہر وقت اس کے دماغ پہ حاوی رہے اور وہ کچھ کر ہی نہ سکے؟ جس کو آخرت کی فکر لگ جائے نا, پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جو دنیا کی فکروں میں غرق رہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو دنیا کے ہی حوالے چھوڑ دیتا. اگر ہماری یہاں کی کوئی بھی فکرات ہے تو وہ اتنی زیادہ ہمارے اوپر حاوی اگر ہو گئی کہ ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے بیٹھ گئے, اس کا مطلب آخرت کی فکر ابھی ہمیں اتنی نہیں لگی. کیونکہ آخرت کی فکر ایسی ہے جو سب فکرات سے بھی زیادہ بڑھ کے ہونی چاہیے. آخرت کی فکر ایسی ہے جو کہ ہر جو دنیا کی پریشانی ہے اس سے زیادہ پریشانی کی ہونی چاہیے, جو کہ ہمیں وہ صرف فکر ایسی ہے جو کہ ہمیں رات کو جگا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتے, اللہ واجرنا من النار. یہ پتہ چلا کہ جو مومن ہوتا ہے نا, اس کو صرف اپنی فکر نہیں ہوتی, اس کو اپنے ارد گرد والوں کی فکر ہوتی ہے, اس کو اپنے گھر والوں کی فکر ہوتی ہے, وہ ان کی بھی ویسے فکر کرتا ہے جیسے اپنے لیے, وہ اپنا اپنا کر کے نہیں بیٹھ جاتا. تو یہاں پہ اس فکر کو ابھارا گیا ہے کہ تم فکر کرو اپنے آپ کو بچانے کی, کیونکہ یہ چیز ہے جو اصل جس سے تمہیں بچنا ہے. یہ نہیں بچنا کہ ہمیں ہماری جاب نہیں ہوئی تو اب اس کی اتنی پریشانی ہے, اور ہاں فقر و فاقے سے ہم اپنے بچوں کو بھی بچا لیں اور کہیں ہمارے بچوں کو کہیں بھوک نہ آ جائے, کہیں ہمارے کسی, یہ نہیں ہے بڑی پریشانی, یہ بڑی فکر نہیں ہے, اور یہ بچانا بڑا بچانا نہیں ہے. ہم دیکھیں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ہاں ہمیں یہ بیماری نہ لگ جائے, آئے یہ جرمز نہ لگ جائے, میں وہاں چلی جاؤں گی جرم نہ لگ جائے مجھے, آئے میں دھوپ میں جاؤں گی رنگ نہ خراب ہو جائے, آئے میں یہ کھاؤں گی یہ انہیلدی چیز ہے, کہیں میری صحت نہ خراب ہو جائے. کتنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اگر آپ غور کریں نا تو اس زندگی میں ہم اس جان کو بچانے کے لیے کتنے کتنے سارے پروٹیکشن کی چیزیں کرتے ہیں. ہم باہر جانے لگتے ہیں تو ہم اس جان کو بچانے کے لیے ہم جیکٹ پہنتے ہیں کہ سردی نہ لگ جائے اس کو, اسی جان کی راحت اور آرام کے لیے ہم اے سی چلاتے ہیں کہ گرمی کے اندر اس کو گرمی نہ لگے. ہاں یہ سارے انتظام ہم کرتے ہیں زندگی کے اندر, لیکن اگر اس کو اس بڑی آگ سے ہی نہ بچایا تو کیا بچایا پھر اپنے آپ کو, کیا پروٹیکٹ کیا؟ اس جان کی خاطر ہم کمائیاں کرتے ہیں کہ ہم اچھا کھائیں, اسی کو آرام دینے کے لیے ہم ایسے بستر خریدتے ہیں, اسی جان کی راحت اور آرام کے لیے, ریلیکسیشن کے لیے ہم ویکیشنز پہ جاتے ہیں. اگر دیکھیں تو سب کچھ ہم اسی اپنی جان کو راحت اور آرام اور سکون اور شر سے بچانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. لیکن اگر ان دا اینڈ یہ ہو گیا تو یہ سب بیکار ہے جو کیا. تو اصل کامیاب تو پھر وہی ہوا نا جو اس سے بچ گیا, کیونکہ دنیا کی بڑی سے بڑی جیل, بڑی سے بڑا ٹارچر, بڑے سے بڑا عذاب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہو سکتا. اگر کسی کو دنیا میں سوچے کوئی تکلیف ایسی اللہ تعالیٰ معاف کرے ہو جاتی, کوئی پین ہے, کوئی اس کو پین ہے, کوئی پیٹ میں ہے, سر میں ہے, کہیں پین ہے, اب اس کو اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ میرا درد ساری زندگی رہنا, اب اس کی کوئی دوا نہیں ہے جس سے یہ ٹھیک ہو جائے, ساری زندگی بس میں نے اسی درد کے اندر ہی رہنا ہے, مجھے پین ہوتا رہے گا, تو آپ دیکھیں وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا کہ ساری زندگی ہوتا رہے گا, کیونکہ انسان کو ہوپ ہوتا ہے نا کہ میں اس سے میں یہ دوا لوں گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, میں ایسے کروں گی فلان ڈاکٹر, اس ہوپ کے اندر وہ جو ہے نا جیتا ہے. لیکن اگر اس کو یہ پتہ چل جائے ساری زندگی رہنا ہے تو وہ تو اس کا پین کا احساس 100 times بڑھ جائے گا, 100 times جتنا درد ہے اس سے زیادہ اس کو درد محسوس ہونے لگے گا کہ اب میرا کبھی نہیں ختم ہوگا, دل کے اندر بھی درد ہوگا, جسم میں بھی درد ہوگا. اسی طرح اس دن جب لوگ جہنم کے اندر ہوں گے تو وہ کوئی 20 سال 30 سال 40 سال کے نہیں ہوں گے, وہ تو 1000 سال بعد تو مالک نے ان کو جواب دیا ہے. کسی کی زندگی 1000 سال ہوتی ہے؟ سوچیں کہ وہ کتنے ٹارچر میں پڑے ہوئے, اور ابھی ان کو پتا کہ ابھی یہاں سے نکلنا نہیں ہے ہم نے, ان کے اندازہ کریں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا, اور ان کے اوپر مایوسی کتنی ہوگی, اور ان کو تکلیف کتنی ہوگی. اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھ سے زیادہ تو نہیں مانگا تھا, میں نے تو تجھ سے صرف یہ کہا تھا کہ میری عبادت کرنا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر, یہی مانگا تھا نا تم سے, اس سے زیادہ کیا مانگا تھا. اور سب سے بڑی بھلائی جو کوئی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لے, یہ سب سے بڑی بھلائی ہے جو کسی کے ساتھ کی جا سکتی ہے, اس سے بڑی خیر خواہی کوئی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر اس کو دیکھنا ہے تو یہاں پہ کسی جلے ہوئے انسان کو دیکھ لو, انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ یہاں کی آگ ہے, اسی کو اب 70 گنا زیادہ کر لو. تو آج بھی ہم نہیں چاہتے, دیکھیں اپنے گھروں کے اندر ہم نے فائر الارم لگائے ہوتے ہیں, ہم نے کتنی پروٹیکشن کی ہوتی ہے کہ آگ سے ہم بچے رہیں اس دنیا میں بھی, تو وہاں کی آگ سے بچانے کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں. اور اللہ تعالیٰ تو کتنا کریم ہے, تو کتنا رحیم ہے کہ اس نے چونکہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا نا, اس کو انسان سے محبت ہے, وہ نہیں چاہتا کہ انسان عذاب میں پڑے. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم, اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے, اگر تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان والے ہو جاؤ تو اللہ کیا کرے گا, اس نے کوئی تمہیں عذاب میں ڈالنا ہے, اس کو کوئی شوق ہے کہ تم جلو؟ نہیں. لیکن تم اپنے خود کام وہ کرتے ہو, یا اپنے لیے آگ کا سامان کر رہے ہو, تو وہ سمجھا رہا ہے بچا لو خود کو, بچا لو خود کو, تم جب جل جاؤ گے کچھ نہیں رہ جائے گا, ہمیشہ کا عذاب ہے, ہمیشہ کی تکلیف ہے, اگر 1000 سال کی بھی ہو تو وہ بھی بہت ہے, اس میں لا يموت فيها ولا يحيى, اس میں نہ موت ہے اور نہ زندگی. یہ کبھی انسان اپنے آپ کے لیے کوئی ناپسندیدہ چیز کو نہیں چاہتا کہ میرے نصیب میں ہو, اور کہاں وہ اپنے لیے یہ آگ خرید لے, یہ تو عذاب انسان کو چین ہی نہیں لینے دے گا. اور یہاں پہ ابھی ٹریٹمنٹ کے چانس ہوتے ہیں, ابھی علاج کے چانس ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی علاج نہیں ہے, وہاں پہ کوئی بریک نہیں ہے عذاب کے اندر. یہ وہ آگ ہے جس میں انسان جلے گا, کوئی تھوڑی دیر کے لیے بجھائی نہیں جائے گی. اس دنیا کی آگ میں کوئی انسان جلتا ہے نا, اگر کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے اور سب کو دنیا اور آخرت کی عذاب سے آگ سے محفوظ رکھے, اس دنیا میں کوئی جلتا ہے تو چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے, اگر وہ بچ جاتا ہے تو اسی صورت میں چند سیکنڈ, ورنہ تو اس کو موت ہی آ جاتی ہے, تو ختم ہی ہو گیا. لیکن وہ چند سیکنڈ میں اس کا حال کیا ہوتا ہے, اور کہاں اس کے اندر ہی پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے, سب سے زیادہ ہمدرد ہے, ہمیں بتایا اپنے آپ کو بچا لو, مت اس چیز سے بے فکر نہ ہو جاؤ, اپنے آپ سے اور اپنے اہل سے بے فکر نہ ہو جاؤ, بلکہ ہوش کرو, ہوش کرو, کیونکہ یہ خطرہ تمہیں بھی ہے. مت یہ سوچو کہ یہ کافروں کے لیے, ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان یہاں تک پہنچتا ہے نا, پھر اس کا دل بڑا بھاری ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کتنی زندگی غفلت میں گزار دی, آئے ہم نے کیا کیا, ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, اب ہم کیا کریں. تو جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھولا, میرے رب تو کتنا رحیم, توبہ کا دروازہ کھولا جو وہ فرماتا ہے. پھر آگے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں, یا ایھا الذین کفروا, اے کافرو لا تعتذروا اليوم, آج نہ تو معذرتیں دو آج کے دن, یعنی اس دن کوئی بہانے نہیں چلیں گے. اب جو تم کر کے آ گئے ہو, انما تجزون ما کنتم تعملون, جو تم نے کیا اس کا ہی تم میں بدلہ دیا جاتا ہے. کیونکہ انسان کے اوپر اللہ ظلم نہیں کرنے والا. فوراً بندہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کیوں ایسے کر رہا ہے, نہیں, تم نے جو کیا اس عمل کی جزا ہے جو تم دیے جا رہے. اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں, ایسی شیطانی صفت دنیا میں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسروں کو ٹارچر کر کے مزہ آتا ہے, تکلیف دیکھ کے مزہ آتا ہے, لوگوں کی چیخیں سن کے مزہ آتا ہے. اللہ وہ نہیں ہے, وہ رحمان اور رحیم. وہ فرماتا ہے آج تم معذرتیں نہ کرو, کیونکہ کچھ لوگ کہیں گے, بلیم کریں گے, جی فلاں کی وجہ سے ہوا. کچھ لوگ کہیں گے, کوئی ایکسکیوزز دیں گے. کچھ لوگ کہیں گے جی فلاں سے مجھے شکایت ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے آج نہیں, کوئی بہانے چلیں گے. یہ تو وہ جو تم نے کیا تھا اسی کا بدلہ ہے. انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے تو اتنے احسانات ہیں کہ وہ یعنی ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کرے, کوئی گناہ نہیں کرے, ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں سجدے میں پڑا رہے نا, تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا. وہ کہاں یہ کہ نعمتیں لے کے بھی انسان اللہ کے آگے باغی ہو جائے, اسی کو بھول جائے, کہاں یہ کہ انسان اسی کی نافرمانیاں کرنے لگے, یہ کہاں سے انسان کو زیب دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو درد ہے نا اس کا دیکھے, اس کا مرہم بھی تیار کیا. یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, دیکھو ابھی بھی مایوس نہ ہو, پریشان نہ ہو, کیونکہ توبہ کا دروازہ میں نے کھلا رکھا ہے. توبہ کر لو, تم اللہ کی طرف توبہ کرو, خالص توبہ. یعنی یہ اتنی پریشانی انسان کو ہو جاتی کہ اللہ ایسی آگ اور ایسا اس کا ایندھن, اس میں تو انسان ہی پڑے ہوں گے. جیسے ایک صحابی نے فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو کہ سب سے پہلے وہ آگ میں ڈالی جا رہی, تو میں گھبرا جاتا ہوں. اس لیے کہ ہم بھی چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, انہی سے اللہ آگ کو بھڑکائے گا. تو یعنی جس آگ کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے, جب اس کے بارے میں انسان سوچتا ہے تو کتنا تکلیف میں آ جاتا ہے انسان. انسان سوچتا ہے اللہ میرے اوپر کتنے بوجھ ہیں گناہوں کے, میں نے تو اپنے اوپر بہت گناہ لاد لیے, اب میرے لیے کیا راستہ ہے, اب کوئی نکلنے کا بھی تو راستہ ہو. تو اللہ تعالی ایسے وقت میں انسان کو کیا فرماتے, تم توبہ کر لو, تم توبہ کر لو, توبہ کر کے پلٹ آؤ میری طرف. اس لیے کہ دیکھیں جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا میں نے غلط کر دیا, بعض دفعہ لوگ اس ڈپریشن میں کہ ہم سے کوئی غلط چیز ہو گئی, کوئی غلط کام ہو گیا, اتنا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتے. لیکن ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کو رکھا ہے کہ آپ ڈپریشن میں نہ جاؤ. اب تمہارے لیے کیا راستہ ہے کہ تم جب توبہ کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے تم نے کبھی کیے ہی نہیں. یہ ہے توبہ, یعنی پلٹ آؤ اللہ کی طرف. جب انسان یہ دیکھتا ہے نا کہ اب احساس تو ہو رہا ہے کہ بھائی میں نے زندگی میں تو کچھ کیا نہیں, زندگی تو ایسے ہی گزر گئی, اتنی زندگی گزر گئی, کیا کیا میں نے. اب جو احساس ہوتا ہے نا تو پھر وہ انسان سوچتا ہے اب کیا کروں.
تو جب اس کو یہ توبہ کا دروازہ کھلا نظر آتا ہے تو ایسے لگتا ہے اندھیرے کے اندر کسی نے روشنی کر دی, روشنی دکھا دی کسی نے, پھر خود بخود آنکھیں جھلک پڑتی ہیں. ایسے لگتا ہے کسی نے دیکھے آگ کی تپش میں ایک ٹھنڈی چھاؤں میں اس کو کر دیا, ایک طرف نار ہے اور ایک طرف ٹھنڈک ہے. توبہ, توبہ میں آ جاؤ گے, اس کے سائے میں آ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. یہ انسان اللہ تعالی کے سامنے سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دے گا جیسے وہ نیا ہو گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہمیں ڈھارس دیتی ہے بات, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا. یہ بہت زیادہ گناہ کرنے کا معنی ہے اس کے اندر, یہ بہت زیادہ گناہ کر لیے. تو کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, دل چھوٹا نہ کر لینا, دل ہار نہ دینا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, لیکن توبہ نصوحا, توبہ کرو پکی سچی توبہ, وہ توبہ جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو, جس میں کوئی ایسا نہ ہو کہ بس توبہ 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 باتیں ہی ہیں اور اندر دل میں احساس نہیں ہے. نہیں, توبہ وہ توبہ ہوتی جس میں سب سے پہلے انسان کو ندامت ہوتی ہے. ندامت کس بات کی؟ ندامت اس بات کی شرمندگی کی, یہ میں نے کیا کر دیا, وہ رب کائنات اس نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے, میں نے کیا کیا جواب میں, یہ میں کیا کر بیٹھی. اچھا ایک مثال آپ کو دیتی ہوں, لیکن اس کے ساتھ تو نہیں ہے, لیکن جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کبھی انسان کو کیسا پچھتاوا ہوتا ہے. مثلا آپ نے اپنے بچے کو کسی بات کے اوپر, اس نے کوئی غلطی کی, آپ نے اس کو بڑی پٹائی کی, بڑا مارا, روتا رہا, سسکیاں لیتا رہا, لیکن آپ نے کچھ نہیں سنا, اس کو بڑا مارا. اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ وہ غلطی تو اس نے کی ہی نہیں تھی, وہ تو کسی اور نے کی تھی. اب اس کے بعد آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ دل کرتا ہے اپنے ہی ہاتھ توڑ لیں, اپنے کتنا غصہ آتا ہے اپنے آپ کے اوپر. کیوں؟ کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا, میں نے غلط کیا اس کے ساتھ. ایسا ہی ہے نا, آپ یہ سوچیں اللہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ ہم اس کے ساتھ ایسا کریں جو ہم کرتے ہیں, جو نافرمانیاں کرتے ہیں, جو ہم غافل ہو جاتے ہیں اس سے, جو ہم گناہ کرتے ہیں. اللہ ڈیزرو نہیں کرتا, وہ ڈیزرو کیا کرتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بنے, اس کے فرما بردار. لیکن جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ احساس ہو جانا, یہ اس کو احساس ہوگا نا جو اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہوگا, آئے وہ مالک کون, اس کے اتنے احسانات مجھ کے اوپر, پھر میں نے اس کے ساتھ ان ریٹرن کیا کیا. پھر اس جب یہ احساس آتا ہے نا تو انسان کہتا ہے کہ میں کیا کر لوں اپنے آپ کو, کہ میں نے یہ کیا کیا, میں نے اس مالک کے ساتھ ایسے, اس نے مجھ سے اتنی محبت کی, میں نے یہ کیا کیا, وہ میرا اتنا خیر خواہ اور میں ایسے کرتی تھی, اس نے میری بھلائی کے لیے مجھے یہ حکم دیا اور میں نے اس طرح توڑے. یہ ہوتی ہے پھر توبہ, کہ انسان کو اتنی کا ندامت ہو کہ میں نے غلط کی. پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتا ہے, اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے, روتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور معافی مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. مگر یہ اگر کرے انسان کہ بس توبہ 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 توبہ, عیب کریم کا وظیفہ کر لیا, یہ کر لیا, اور کوئی احساس نہیں ہے اس کے اندر, بس اتنی دفعہ میں نے ختم کرنا ہے, اتنی تسبیح آج پڑھنی ہے, آج میں نے استغفار کی اتنی تسبیحیں کر لی نہیں ہے, یا جس میں کوئی احساس نہیں ہے وہ کوئی توبہ نہیں ہوتی, وہ اس کو توبہ کہتے ہی نہیں ہے. یہ ہوتی ہے توبہ. تو کبھی تو انسان آگ سے ڈر کے توبہ کرتا ہے کہ ہائے مجھے آگ میں نہ ڈال دیا جائے, وہ بھی ایک توبہ ہے, ٹھیک ہے, کبھی انسان جنت میں جانے کے لیے توبہ کرتا ہے. لیکن سب سے مضبوط اور سب سے پیاری توبہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عظمت کو پہچانے، اس کے احسانات کو پہچانے، اس کی محبتوں کو پہچانے، اس کی اپنے اوپر عنایتوں کو پہچانے، اس کے حق کو پہچانے، اور پھر دیکھے کہ میری نالائکیاں کتنی ہیں، میں کتنی نالائک ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے. یہ ہے جو اصل احساس ہونا چاہیے. اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کی وہاں پہ اس سے توبہ کی، جہاں پہ بندوں کے حقوق میں کمی کی، ان میں سے کسی کا حق مارا تو ان کا حق دیا جائے، حقوق العباد کے لیے ان سے جا کے معافی یا تو مانگی جائے، ان سے معاف کرا لیا جائے، یا ان کو یعنی کس طرح سے اب ان کو راضی کیا جائے کہ وہ معاف کر دیں، یا پھر ان کے حق کو دیا جائے، اگر وہ نہیں ہیں دنیا کے اندر تو ان کے لیے دعا کی جائے، ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے اور مسلسل کیا جائے، اور یہ دعائیں کی جائیں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ جو میں صدقہ کر رہی ہوں اس میں تو ان کی طرف سے اس صدقے کو قبول کرنا، اور یا اللہ تعالیٰ جو اس کا اجر ان کو دینا، اور اللہ تعالیٰ جب تک حق نہیں ادا ہو جاتا جو میں نے ان کا دینا تھا اللہ تعالیٰ، تب تک تو میرے صدقے میں سے ان کے لیے صدقہ قبول کرتے رہنا. یعنی اس طرح سے کچھ کر کے، کیونکہ سوچے اگر یہاں حق نہ ادا ہوا، مثلا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، اب آپ ان کو جانتے بھی نہیں، وہ کہاں دنیا میں گم ہو چکے، پتہ نہیں کدھر گئے، ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کچھ اتا پتہ ہی نہیں ان کو، اب کیا کریں؟ خود سوچے نا، اب کیا کریں، کدھر سے ان کو ڈھونڈ کے لائیں، کدھر معافی مانگیں گے یا کدھر ان سے معاف کرائیں گے اپنے آپ کو؟ تو پھر ایسی کوئی چیزیں کریں، کیونکہ دیکھیں معاملہ جو حساب کتاب ہے نا، وہ تو صاف ہونا ہونا ہی ہے. وہ تو یعنی وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چلو میں بھی مر گئی، وہ بھی مر گئے، اب حساب ختم ہو گیا، ٹھیک ہے دنیا ختم ہوئی، حساب ختم. نہیں نہیں، وہ تو وہاں پہ جا کے قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے، تو یا تو وہاں پہ دینا پڑے گا یا یہاں پہ دے دیں، کہیں تو دینا پڑے گا، مگر وہاں کی کرنسی زیادہ مہنگی، اس کی تو ہمیں خود اتنی ضرورت ہے، وہاں پہ تو نیکیاں کرنسی ہیں، پھر یا تو وہ دینی پڑے گی. اسے بہتر نہیں یہاں سے پیسے دے دیں، اپنے صدقہ دے دیں، ان کی طرف سے دے دیں، دعائیں کر لیں ان کے لیے، اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، ان کے لیے بھی دعائیں کریں، کسی کی غیبت کی بھی ہے، کسی کا اور کوئی ایسا تنگ کیا ہوا ہے، کسی کے اوپر کوئی ایسا الزام لگا دیا تھا، کچھ کوئی ایسا کام کر دیا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی جس کو آپ نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح سے اس کو پورا کیا جائے، تو یہ کام ہی کر لیں. تو توبہ نصوحا جو ہے نا، وہ توبہ ہے جو خالص توبہ ہے، اور اس میں ارادہ اتنا پکا ہے کہ بس دوبارہ نہیں میں نے یہ کرنا. یہ ارادہ ہونا چاہیے، یہ ارادے کے بغیر نہیں کہ ہاں بھائی توبہ 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 بھی، اور کچھ کرنا چھوڑنا بھی نہیں ہے، میں نے مقام نہیں چھوڑنے، بس توبہ ہو گئی میری. پھر توبہ اس طرح تھوڑی ہوتی ہے، جو اسپیسیفک کام ہے ان کو چھوڑنے کا ارادہ کرے، باقی تو زندگی میں کئی کام ایسے ہیں جن کا تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کیا کیا دن بھر بولتے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کتنی ہم غلطیاں کرتے ہیں. ایون عبادت بھی ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہماری تو نمازیں بھی، میں تو اپنی بات کروں گی آپ لوگوں کی اچھی ہوں گی، کہ ایسی ہیں کہ ان کے اوپر بھی توبہ کی ضرورت ہے. اللہ یہ نماز ہے، یہ وہ بھی توبہ کے قابل ہیں، اور تو اور کیا کہنا. تو پھر ایسی صورت کے اندر پھر انسان کو ایک عمومی توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے، اور خاص اپنے جو گناہ ہیں ان کے اوپر بھی کہ یہ اب بس میں نے چھوڑ دینا، اب نہیں میں نے یہ کرنا، اور اس وقت پکا ارادہ کرے. ٹھیک ہے وہ بعد کی بات ہے کہ بعد میں کبھی دوبارہ ہو گیا پھر توبہ کر لے، لیکن کم از کم آج پکا ارادہ کر کے کرے. جیسے حضرت حسن بصری کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم نے توبہ کی، کسی گناہ کیا ہوا تھا ہم سے، ہم نے توبہ کی، پھر وہ ہم گناہ ہو گیا، پھر ہم نے توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گیا، پھر ہم نے توبہ کر لی. اب ہم کہتے ہیں ہم نے توبہ کرنی، کیونکہ یہ تو پھر منافقت ہے جو ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہی تو شیطان چاہتا ہے، یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ تم توبہ نہ کرو. پھر تو اگر پھر سے ہو گیا تو تب کی بات ہے نا، آج تو توبہ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں ایک ہی دفعہ توبہ کروں گی، جب حج پہ جاؤں گی نا تبھی میں ایک دفعہ توبہ کروں گی، تبھی میں نیک بنوں گی. یعنی ابھی نہیں میں نے نیک بننا، یعنی ارادہ اس وقت کا باندھا ہوا ہے کہ جب حج پہ جاؤں گی تب نیک بنوں گی، اور پتہ ہے کہ میں یہ غلط کام کرتی ہوں، یعنی تب میں جا کے چھوڑوں گی. آپ کو کیا پتا آپ حج پہ جائیں گی بھی کہ نہیں، کل کا کیا پتا کہ کل زندگی ہے بھی کہ نہیں، اور وہاں پہ بھی جا کے توبہ کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں. اس لیے انسان کو جس وقت بھی احساس ہو جائے اسی وقت توبہ کر لے، اس کو ڈیلے نہ کرے، اور اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن نہ دیں کہ میں نہیں ویسے تو ویسے تو اس وقت تو ایسے، ایکسکیوزز نہ دیں. اللہ نے اس دن کوئی ایکسکیوز نہیں سننا. یہ تو دیکھو کتنا بڑا اللہ نے ہمیں چانس دے دیا نا ہم سب کو، کہ اس وقت ہم زندہ ہیں. الحمدللہ ہم زندہ ہیں، ہم سب جتنے لوگ سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے زندہ ہیں. وہ ہم توبہ کر سکتے کہ یہ بڑی ہمارے لیے رحمت ہے. پھر بھی اگر بدنصیب ہے وہ انسان جس کو پھر بھی توبہ کی توفیق نہ ہو، اور پھر بھی وہ کہے کہ نہیں ابھی نہیں میں نے کرنی، بدنصیبی ہے پھر. بڑے خوش قسمت ہیں ہم سب، جتنے بھی آپ کسی مسئلے میں ہیں نا آپ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ ابھی آپ کے پاس توبہ کا دروازہ کھلا. دیکھو وہ کتنے لوگ ہیں بےچارے قبروں میں پڑے ہوئے، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. وہ توبہ جتنی مرضی کرتے رہے، کتنے مرضی ارادے کریں، کتنا مرضی روئیں پیٹیں فریادیں کریں، توبہ نہیں ہو سکتی. ایک گناہ بھی نہیں ان کا مٹ سکتا. یہ توبہ یہی ہے توبہ. اور اللہ نے توبہ کا دروازہ کب تک کھلا چھوڑا؟ جب تک یا تو سورج مغرب سے نہ نکل آئے یا جان نہ نکل جائے، بس توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وہ رب کتنا رحیم ہے، کتنے چانسز دیتا ہے انسان کو. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ یہ سنوا کے آئے تھے، یعنی ہمیں ایک اور چانس دیا، ہمیں ایک دفعہ یاد کرا دیا. ہم بھول جاتے ہیں نا، ہمیں ایک اور دفعہ یاد کرا دیا توبہ کر لو. خالص کرنا، خالص یہ نا ایسی توبہ نہ کرنا کہ توبہ بھی کر رہے ہیں اور دل میں کہیں یہ بھی ہے کہ اب تو میں نے کر ہی لینا ہے یہ کام، پھر سے کروں گی. ویسے میں اتنا سمجھتی تو نہیں ہوں کہ میری کوئی غلطی ہے، لیکن چلو پھر بھی میں توبہ کر لیتی. ویسے میں اتنی ایسا نہیں کہ میں کوئی گناہ کرتی ہوں کہ میں، لیکن میں چلو پھر بھی کرتی. یہ کوئی توبہ تھوڑی ہے. جب تک وہ جو میں نے آپ کو احساس بتایا نا کہ وہ ماں نے بچے کو مارا دبا کے، اس کے بعد جو اس کو احساس ہوا کہ ہائی یہ میں کیا کر بیٹھی، ایسی جب تک توبہ نہ، ہائی یہ میں کیا کر بیٹھی، وہ اس رب کا میرے اوپر اتنا حق، یہ میں کیا کر بیٹھے، یہ ہے توبہ. جب ایسی توبہ کے ساتھ آنسو آئے تو پھر وہ توبہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے
دیکھو،
پھر فرمایا آسا ربکم. میں نے کیا آپ کو بتایا کہ آسا کا معنی کیا پھر ہوتا ہے؟ یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، یکفر عنکم سیئاتکم، کہ وہ تمہارا رب جو ہے دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، جو تم گناہوں میں پڑے ہوئے ہو. جب تم سچی پکی توبہ کرو گے نا، آپ انسان سوچتا ہے کہ آئے آپ پتہ کیسے چھوڑوں گا اس برائیوں کو، کہیں مجھ سے دوبارہ نہ ہو جائے. نہیں، اللہ نکال دے گا، اور اس برائی سے بھی نکال دے گا، اور پچھلی جو کیے میں ان کو معاف کر دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل کرے گا تم کو باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، حالانکہ اس بندے نے غلط کیا ہوا ہے، لیکن صاف کر دینا سارا اس کا اعمال نامہ گناہوں سے، یہ اس رب کا ہی ظرف ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ کہ وہ معاف کر کے پھر جزا بھی دے، یہ نہیں کہ صرف معاف کر دے، پھر جزا بھی دے آگے کہ میں جنت میں بھی داخل کروں گا. اسی وجہ سے ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ بہت پیاری لگتی ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے کہ اس کا بندہ توبہ کرے. یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ تعالی رسوا نہیں کرے گا اپنے نبی کو. والذین آمنوا معہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالی اس دن اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، یعنی جو توبہ کر لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا. اور اس دن کی رسوائی کیا ہے پھر کہ ان کو آگ میں ڈال دے، یہ رسوائی ہے نا اس دن کی. اس دن کی ذلت ہے کہ ان کو عذاب ملے گا. اس کا مطلب ہے ایسا نہیں کہ وہاں جا کے سب کچھ بھول جائیں گے، جیسے ہمیں یہاں پہ رسوائیاں محسوس ہوتی ہیں. آئے وہ ہمیں ایسے نہ کہہ دیں میں کسی کے سامنے میں اس طرح بے عزت نہ ہو جاؤں. کتنے انسان کو ڈر ہوتے ہیں کہ میری دنیا میں رسوائی نہ ہو، لیکن آخرت میں بھی رسوائی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ سب اپنے اپنے ہیں، کسی کو کسی کا پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، وہاں پہ بھی رسوائیاں ہیں، وہاں پہ بھی تماشے لگیں گے لوگوں کے کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور لوگ دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والوں کو, اور ایمان والوں میں بعض نے کہا صحابہ کرام اور بعض نے مفسرین نے کہا تمام ایمان والے, نورہم یسعا بین ایدیہم و بی ایمانہم, وہی جو سورہ حدید میں ہم نے پڑھا تھا, ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے دونوں ہاتھوں کے آگے اور ان کے دائیں طرف, یعنی پل صراط کے اوپر جب گھپ اندھیرا ہوگا ان کو نور دے دیا جائے گا. یہ کیسے خوش نصیب ہوں گے جن کو نور ملے گا اور ان کا نور ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوگا. کتنا کتنا نور ملے گا, کئیوں کو مدینہ سے سنا جو یمن کے اندر ہے, یمن کا شہر تھا, وہاں تک نور ملے گا, یعنی 500-600 میل تک کا نور ملے گا. اب دیکھیں یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہوگا, کس کا ایمان کتنا ہے, کس کے صالح عمل کتنے ہیں. تو اپنا نور یہاں سے بڑھانا ہے. اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ان کے صالح عمل کتنے تھے, اب کوئی اور ان کی برابری تو نہیں کر سکتا, لیکن ان کا نور اگر اتنا ہے تو کسی کو پہاڑ کے برابر بھی مل سکتا ہے, کسی کو اس سے کم ملے گا, اور کسی کا اتنا ہوگا بس انگوٹھے کے سامنے ٹم ٹم آ رہا ہوگا. ہائے, لیکن وہ بھی بڑا ہی خوش قسمت ہوگا جس کو اتنا بھی نور مل جائے کہ چلو اس کا ایمان تو آتھرائز ہو گیا کہ ہاں اس کا سچا ایمان تھا. کیونکہ کئی تو ایسے ہوں گے جن کا نور ہی بجھ گیا ہوا ہے, وہاں آ کے پتا چلا ہے کہ ان کا ایمان ہی صحیح نہیں تھا, ان میں نفاق تھا. تو وہ بھی خوش نصیب ہے, وہ تو جھوڑے جن کے بڑے بڑے نور ہیں وہ بھی خوش نصیب ہے جس کے پیر کے انگوٹھے کے آگے نور ہے. ارے آپ سوچیں اندھیری رات میں کسی کو ٹارچ بھی مل جائے نا تو بہت بڑی بات ہے. تو ہم ان میں ہو جائیں جن کا نور ہو اور نور سلامت رہے, بس یہ تو بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ ہاں تمہارے ایمان وہ تھے جو نفاق سے بھاگتے, تمہارے ایمانوں کے اندر نفاق کی ملاوٹ نہیں تھی, ہمارے ایمان کو اللہ قبول کر لے, یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. تو وہ اس دن جب وہ دیکھیں گے کچھ لوگوں کے تو نور ہی بجھ گئے, جب ان کے نور بجھ گئے تو اب وہ کیا کریں, وہ آوازیں دے رہے ہیں تو اب ان کو ڈر ہو جائے گا کہ ہائے ہمارا کیا ہوگا, جن کے تو بڑے بڑے نور ہیں ان کے تو بڑے ہیں, جن کے تھوڑے کم ہیں ان کو کتنا ڈر لگے گا کہ ہائے ہمارا نور گیا تو ہم بھی گئے. دیکھیں نا ایک کیوس کا سامان سوچیں, کیوس ہے ایک بہت بڑا مجوم ہے, کافر تو پیچھے رہ گئے نا, یہ تو سارے وہ ہیں جو مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی کہا کلمہ پڑھا تھا, اپنے آپ کو مسلمان کہا تھا, یہ سب وہ ہیں, یعنی ان میں سب ایک برابر تو نہیں ہے نا. اب وہ کیا دعائیں کریں گے, اللہ اکبر, ان کی دعا کے اندر بھی آپ سوچیں گے کتنی وہ تڑپ ہوگی. یہ دعائیں نا پڑھنی یہاں پہ آسان ہے, مگر جسٹ امیجن دا ٹائم جس میں وہ یہ دعا کر رہے ہوں گے, جسٹ امیجن دا ٹائم ان کی حالت اس وقت کیا ہوگی کہ اللہ ہمارا نور نہ بجھ جائے, اس لیے وہ کیا دعا کر رہے ہیں, یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دینا, اللہ ہمیں بخش دے, انک علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ بخش دینا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے نور نہ بجھ جائے, ہماری کوئی ایسی غلطیاں نہ ہوں جن کی وجہ سے ہمارے نور بجھ جائے, اللہ ہمیں معاف کر دینا اور ہمارے نور کو مکمل کر دینا, یعنی پل صراط کراس کرنے تک ہمارا نور رہے. اب کتنا امپورٹنٹ ہوگا وہ نور, اور جس نے یہ دنیا میں نور لیا ہوگا نا اس کو ہی وہاں پہ نور ملے گا. دنیا میں نور لینے کے میں نے آپ کو طریقے بتایا تھا, سورہ کہف ایک تھا, اور کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرمایا کہ یہ نور ہے, کس چیز کو فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں, اس قرآن کو ہم نے پڑھا ہے النور فرمایا کہ یہ النور ہے. جس نے اس قرآن کو تھام لیا اس زندگی کے اندر اور اس کو تھام کے چلا مرتے دم تک, اس کو اپنے ساتھ رکھا, وہ اس نور کے اندر رہے گا. اور جنہوں نے بس یہ کلاسیں لیں, کورس ختم ہوا, ادھر رکھے اپنے نوٹس اور بس اس کے بعد فارغ ہیں, اس کے بعد کبھی کھول کے نہ دیکھا, نہ کبھی اس قرآن سے کوئی تعلق, بس کورس کرنا تھا ہو گیا, تو وہ کیا انہوں نے نور لیا. یہ تو نور لے کے چلنا ہے, یہ تو مرتے دم تک رکھنا ہے اپنے ساتھ, تاکہ قبر کے اندر بھی ہمارے لیے یہ نور بنے اور قیامت کے دن بھی یہ ہمارے لیے نور بنے. اس کو تھام کے چلو, یہ النور ہے. تو وہ جب کہیں گے نا, ان کی تڑپ کو امیجن کریں. اب یہ آج ہماری دعائیں اٹھتی ہیں, ہاتھ اٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, چلو جی ختم ہو گئی دعا, ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس دن نور کیا چیز ہوگا ان کے لیے، اور ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس دن نور کا بجھ جانا ان کے لیے ہلاکت ہوگی، کیونکہ ان کے سامنے لوگ گر رہے ہوں گے جہنم کے اندر جن کے نور بجھ چکے، آنکڑے ہوں گے پل صراط پہ جن میں پھنس پھنس کے گر رہے ہوں گے لوگ، وہ یہ حال دھوائی اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا. اس دن نور کا مکمل ہونا کتنی بڑی ضرورت ہوگی انسان کی، سوچیں، یہ احساس ہمیں نہیں ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقین سے، وغلظ علیہم، اور سختی کیجئے ان پر. اب یہاں پہ کیا کہا گیا، سورہ توبہ میں بھی یہی آیت ہے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبعی شفقت ہے، آپ کی جو طبیعت کے اندر ایک رحمت کا مادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اے نبی، یہ جو کافر اور منافقین ہیں نا، ان کے ساتھ آپ جہاد کیجئے اور ان کے اوپر سختی کیجئے، منافقین کو دین کے اوپر چلنے کے اوپر اور کافروں کو اس طرف لانے کے لیے. لیکن کیا دونوں کے ساتھ ایک طرح کا جہاد ہوگا؟ نہیں، کافروں کے ساتھ جو جہاد ہوگا وہ ڈیفرنٹ قسم کا ہوگا، منافقین کے ساتھ جو جہاد ہوگا وہ تو قتال ہے ہی نہیں. اسی سے ہمیں یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ جہاد کا معنی صرف قتال نہیں ہے جیسے کہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں، اور میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا جہاد کیا چیز ہوتی. اگر قتال ہی معنی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ساری زندگی کے اندر منافقین سے کبھی قتال کیا ہی نہیں، دیکھیں کبھی نہیں قتال کیا، بلکہ آپ نے تو عبداللہ بن ابی کی بھی نماز جنازہ پڑھائی. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے جہاد صرف ایک بات یہ نہیں ہوتی کہ تلوار اٹھا لینا اور یہ کر لینا اور لڑنا اور یہ جہاد ہے، نہیں، جہاد کوشش کو کہتے ہیں، جد و جہد کو کہتے ہیں، ان کی سازشیں ختم کرنے کے لیے، ان کی جو شرنگیزیاں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھانا، وہ سب جہاد میں آ گئے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی نرمی تھی نا، طبیعت میں جو نرمی تھی، تو فرمایا نہیں، وغلظ علیہم، آپ سختی کیجئے، کیونکہ بعض دفعہ سختی بھی ضروری ہوتی ہے ڈسپلن کرنے کے لیے، سیدھا رکھنے کے لیے. اور سختی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بدتمیزی کرے، وہ سختی نہیں ہے، بلکہ فارم ان کو کرے کہ فرائض کی پابندی کریں، اللہ کے حکموں کو نہ توڑیں. وَهُمْ جَهَنَّمْ، ٹھکانا تو ان کا جہنم ہے جو بھی کفار اور منافقین ہیں. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا برا ٹھکانا ہے، بدترین ٹھکانا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، مثال کس کی ہے؟ پہلے ان دو عورتوں کی مثال یہاں پہ دی گئی جو، یعنی بدترین مثال ہے، یعنی جس سے بتایا گیا کہ اس ان جیسی نہ ہونا، اور جس سے کافروں کو خاص طور پہ یہ مثال دی گئی ہے کہ یعنی کوئی کافر بھی اس زوم میں نہ رہے کہ وہ اگر کسی کا رشتہ دار ہے یا کسی کا قریبی ہے تو شاید اس کو اس سے کوئی فائدہ مل جائے گا، اس سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو شاید اس کی بھی کوئی بخشش ہو جائے گی، وہاں پہ یہ چیز کوئی کام آ جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو یہاں پہ دو عورتوں کی مثال دی گئی جو ورسٹ ہے، اور پھر جو دو عورتیں بیسٹ ہیں. وہ سورت کا اختتام اس سے کیا گیا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. امراۃ نوح و امراۃ لوط، نوح کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. اب آپ دیکھیں یہ بیویاں کن کی ہیں، دو سب سے زیادہ نیک لوگوں کی، یعنی انبیاء سے بہتر تو کوئی نہیں ہوتا ان کے معاشرے میں. اب ان عورتوں کی مثال دیکھ کے انسان سمجھ جائے کہ اتنے بڑے پیغمبروں کے گھر میں بھی اتنی ورسٹ عورتیں ہو سکتی ہیں کہ جنہوں نے جو بھی کام کیا. آگے بات آتی ہے کہ وہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ تو آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ واقعات میں پتہ چلتا ہے، جہاں پہ قصہ آیا اس قوم کا، کہ وہ لوگوں کی اطلاع، جو بھی مرد آتے تھے ان کی اطلاع قوم کو دیتی تھی کہ یہ مرد ہمارے گھر میں آ گئے ہیں تو ان کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے آ جاؤ. نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں کو کہتی تھی کہ نوح تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، دیکھو کشتی بنا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو اس طرح کی باتیں وہ
کرتی تھیں, اور صرف یہی باتیں نہیں تھیں, اصل میں بات کیا ہے آگے آتی ہے, پھر اس کے اوپر دیکھیں, کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین, وہ تھیں دونوں ماتحت انڈر تھی ہمارے بندوں, دو صالح بندوں کے, یعنی انڈر ہونا کیا مطلب کہ ان کی ماتحتی میں تھی, یعنی ان کی بیویاں تھیں. یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ عورت آدمی کے شوہر کے انڈر ہوتی ہے, گھر کا قوام مرد ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بھی ماننی آج عورت کے لیے بہت ہی مشکل ہو گئی کہ ہاں ہم کیوں نیچے, ہم تو ان کے برابر ہیں. تو عورت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مقام دیا نا گھر کے انتظام میں, ویسے نہیں دیکھیں, ویسے تو اخلاقی طور پہ اعمال میں اس میں نیکی جو عورت کرے گی اس کو بھی اتنا ہی اجر ہے, آدمی کرے گا اتنا ہی اجر ہے, نماز پڑھنے کا ایک برابر اجر, روزہ رکھنے کا ایک برابر اجر, حج زکوٰۃ صدقہ جو بھی چیزیں ہیں, اور باقی جو فرائض عورتوں کے اوپر ہیں ان کو نبھانے پہ عورتوں کو اجر ہے, مردوں کو جو ان کے اوپر ہیں ان کے اجر ہے, اس میں کوئی ڈسکریمنیشن کی بات نہیں ہے, اس میں سب چیز برابر ہے. اسی طرح آخرت میں جیسے مرد کو حساب دینا ہے ویسے ہی عورت کو دینا, جیسے مرد کے لیے جنت ہے ویسے ہی عورت کے لیے بھی جنت ہے. مگر ان چیزوں کے اندر کہ جہاں پہ انتظام کرنے ہیں, دیکھیں گھر کا کوئی نہ کوئی تو ایک سربراہ ہوگا نا, ایسے تو نہیں ہو سکتے دو دو ہوں, ایک کو تو اوپر ایک درجہ اوپر دینا ہوگا نا تاکہ گھر کا نظام صحیح چل سکے. تو کس کو دیا جاتا, یا تو عورت کو دیا جاتا یا مرد کو یا دونوں کو. عورت کو دیا جاتا تو اس کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں جس کا اب یہاں پہ اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ ان کے اوپر ڈسکس کیا جائے. اگر دونوں کو دیا جاتا تو گھر کا نظام ہی نہ چل سکتا. ایک کو انڈر کرنا تھا, اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ تم میں جو کماؤ گے کھلاؤ گے ان کو, ان کا سب نان نفقہ اٹھاؤ گے, اس لیے اس کو لیڈر بنایا, اس کو قوام بنایا, اس کے اوپر ذمہ داری رکھ دی. اسی لیے پوچھ بھی اس سے ہوگی, اس کی بیوی کی بھی پوچھ ہوگی, عورت سے آدمی کی نہیں پوچھ ہوگی, مرد سے عورت کی پوچھ ہوگی, تیری بیوی کہاں جاتی تھی کیا کرتی تھی, تم نے کیوں نہیں اس چیز کا خیال رکھا, وہ بے پردوں کے پھرتی تھی تمہیں اس کی پرواہ نہیں تھی, وہ بے نمازی تھی تمہیں اس کی پرواہ نہیں تھی, تم کیا کرتے تھے, تم نے اس کو کچھ نہیں ادب سکھایا. یہ آدمی سے پوچھو نہیں, یعنی یہ بڑا بڑا بن کے بیٹھنا اس کے اوپر بڑا خوش ہونا کہ ہم بڑے بن گئے, اور عورتیں روتی رہیں کہ ہم ہائے ہمیں ماتحتی کیوں دے دی, آپ کو تو اللہ نے ایک ذمہ داری سے فارغ کر دیا, ان کے اوپر ذمہ داری ہے, آپ کے اوپر ان کی نہیں ذمہ داری ہے. عورت اگر کماتی بھی ہوگی تو تب بھی نہیں اس کے اوپر ذمہ داری کہ وہ گھر کا خرچہ اٹھائے اور مرد کے اوپر خرچ کرے, مرد جب تک کماتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت پہ اور بچوں پہ خرچ کرے, عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں اس قسم کی. لیکن جب عورت گھر سے نکلی اور اس نے کہا کہ میں بھی اب مرد کے برابر کما رہی ہوں, تو اس نے کہا کہ میں اب تمہارے نیچے کیوں ہوں. تو یہ خرابیاں پیدا ہوئی نا جب ہم نے نظام ریورس کر دی, جب ہم نے کہا کہ عورت بھی قوام بن گئی ہے, جب ہم نے کہا کہ عورت بھی کمائے گی اور وہ بھی ویسے ہی خرچ کرے گی جیسے کہ آدمی گھر کے اوپر خرچ کرتا ہے, اور آدمی نے ڈیمانڈ کیا عورت سے کہ تم اب گھر کی آدھی ذمہ داریاں تم اٹھاؤ, آدھی میں یہ خرچے تم پے کرو گی اور یہ میں کروں گا, یہ بل تم ادا کرو گی یہ میں ادا کروں گا, تب تو پھر ظاہر ہے پھر برابری ہو جانی تھی, پھر خرابیاں پیدا ہوئیں. تو آپ نے خود نظام کو ریورس کیا نا, اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا کہ عورت بھی ذمہ داری اٹھائے, مرد نے جب اس کے اوپر ڈالی تو اب وہ مرد کے ساتھ اب برابر کی کھڑی بھی ہو گئی. تو یہ ہماری اپنی بھی بنائی ہوئی خرابیاں ہیں, جو اللہ نے نظام رکھا ہے اگر اس کے مطابق چلیں گے, یعنی کسی کی بات تو نمبر ون پہ آئے گی نا, کہ مثلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات نہیں کوئی ہو رہی, مگر ویسے کوئی کسی کے اوپر بات آ گئی کہ فار ایگزامپل کہ یہاں پہ رشتہ کریں کہ نہیں کریں بچے, اب ایک بات عورت کہہ رہی ہے ایک مرد کہہ رہا, اب کس کی بات کو اپر ہینڈ ملے گا, وہ مرد کی ہے. یعنی اس طرح کے معاملات میں واقعی گھر کا گھر کے اندر کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ تو عورت کے اس کے اوپر ہی ہوتا ہے, آدمی تو چلا جاتا ہے دن بھر کام کرتا ہے. تو یہ دونوں انڈر تھیں, اسی سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایک رول یا ایک مقام جو عورت کا گھر میں ہے وہ کیا ہونا چاہیے. آج کی سوسائٹی کو دیکھ کر ہمیں بھی یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ نہیں ہم اب ماڈرن زمانہ آ گیا اب ہم یہ نہیں کریں گے اب ایسا نہیں ہو سکتا, نہیں, جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے نظام رکھا اسی میں خیر ہے ہمارے لیے. تو اب فرمایا کہ وہ ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھی, ان کے انڈر تھی. اب یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ دو انبیاء کے گھر میں رہنے والی عورتیں بھی ایسی ہو سکتی ہیں کہ وہ غلط ہوں, کیونکہ فخانتاہما انہوں نے کیا کیا تھا، خیانت کی تھی. خیانت کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ منافقت. یعنی اوپر اوپر سے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے شوہروں کی انہوں نے یعنی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ان کے جو دعوت ہے ہم قبول کر لیتے، لیکن اندر ان کی خیانت تھی، یعنی اندر ان کے منافقت تھی. وہ اپنے شوہروں کی طرفداری نہیں کرتی تھیں بلکہ اپنی قوموں کی طرفداری کرتی تھیں، ان کی وفادار تھی. اور یہ ان کا کوئی کرائم نہیں تھا کہ کسی اپنی قوم کی وفادار ہونا کوئی کرائم نہیں ہے. لیکن بات کیا ہے کہ جب ان کے شوہر پیغمبر ہیں، ان کا وہ مقام ہے، اور انہوں نے غلط کے اوپر اپنی قوم کو پر حمایت کی، یعنی کیا کہ جو ان کی غلط حرکتیں تھیں اس کے لیے پرووائڈ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں مہمان آ گئے آ کے، یعنی غلط کام کے اوپر، کسی جائز کام کے اوپر نہیں تھا یہ. اور نوح علیہ السلام کی بھی بیوی اپنے شوہر کی طرفدار نہیں تھی، وہ اپنی قوم کے جو مشرک تھی ان کی طرفدار تھی. تو اس کا مطلب ان کا ایمان کیا تھا، کیا تھا ان کا دین. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ مرد ایسے بھی ہوں، اتنے نیک ہوں، تب بھی عورت ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اتنی دیندار ہو. لیکن پھر ایسی عورتیں یہ نہیں سوچ سکتی، یہاں پہ تو پیغمبروں کی بات ہے نا، آج کے وقت کے اندر تو عام عورتیں بھی، کوئی کسی امام کی وائف ہے، کوئی کسی شیخ کی وائف ہے، کسی عالم کی وائف ہے، وہ سوچتی ہے کہ پتہ نہیں میرے ہسبینڈ تو اتنے بڑے نیک اور اتنا بڑا وہ کام کرتے ہیں اور مسجدوں کے کام انہوں نے سنبھالے میرے، اب مجھے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس میرے ہسبینڈ جو کر رہے ہیں. تو نہیں، ایسا نہیں، تم اپنی خود ذمہ دار ہو، یعنی اس کی رسپانسبلٹی اس کے اوپر ہے. وہ کیا کرتی ہے، یہ نہیں کہ وہ غلط کر رہی ہے تو وہ اس میں اطمینان سے بیٹھی رہے کہ میرا ہسبینڈ ہی مجھے بچا لے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اس دن کوئی کسی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی شوہر اپنی بیوی کا نہیں بوجھ اٹھائے گا. یہاں پہ دنیا میں کسی کا خرچہ اٹھاتا ہے لیکن وہاں پہ جا کے تمہارے خرچے نہیں اٹھائے گا. تو اس زوم میں نہ بیٹھی رہنا کہ ہاں میرا شوہر نیک ہے تو مجھے بھی کچھ ملے گا اس سے، نہیں. انلیس وہ شوہر کی معاونت کرتی ہو، انلیس ایسا ہو کہ وہ، یعنی اگر آدمی بزی ہے دین کے کاموں میں تو وہ اس کی اپنے حقوق میں سے کوئی کمی کر دیتی ہو کہ نہیں اس کو اتنا ٹائم نہیں ملتا، یہ اللہ کے لیے اپنا وقت لگا رہا ہے. اسی طرح دیکھیں نا، اس میں پھر اس عورت کو اجر ملے گا، کیونکہ اگر وہ کر رہا ہے تو یہ تعاون کر رہی ہے. اسی طرح عورت اگر پڑھ رہی ہے اور اس کا شوہر ہے خوش دلی سے برداشت کر لیتا ہے، اپنے حقوق میں سے کچھ کم کر دیتا ہے کہ نہیں میں اس کا ریگارڈ کرتا ہوں کہ تم پڑھ رہی ہو، تم دین کی تعلیم لے رہی ہو، تم اللہ کے دین کی خدمت کر رہی ہو، اس کا کوئی کام کرے، تو اس عورت آدمی کو بھی اجر ملے گا. عورت کو تو ملنا ہے، وہ آدمی نے بھی دیکھے نا، تعاون کیا نا، تو نیکی کے کام میں جو تعاون کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے. لیکن اگر کوئی اس کا مخالف ہے، کوئی اس کو اور، تو پھر کیا اجر کی بات رہ جاتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، ان دو عورتوں نے خیانت کی، اور خیانت کا معنی نہ تو یہاں پہ زناکاری ہے، اس لیے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بعض جگہ آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پہ شیعہ لوگ اس چیز کو بہت اچھالتے ہیں کہ زناکار تھی. حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، کوئی پیغمبر کی بیوی نے کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی، کبھی زناکار نہیں، اور نہ ہی یہ زیب دیتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے وہ کافرہ تھی، کیونکہ کوئی پیغمبر اپنے گھر میں آخر وقت تک کافرہ کو نہیں رکھے گا. مگر ہاں وہ منافقت کرتی ہیں. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں کام نہ آ سکے اللہ کے ہاں ان دونوں کو کچھ بھی. وہ کون دونوں؟ وہ پیغمبر، ان کو کام نہیں آ سکے. صاف واضح یہاں پہ بات آ جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہمارا کوئی ایکسکیوز رہ جاتا ہے، کوئی سوال رہ جاتا ہے اس کے بعد، کہ اللہ کے ہاں وہ پیغمبر بھی اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے. وقیل ادخل النار مع الداخلین، ان سے کہہ دیا گیا دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. یہ ابھی تو قیامت آئی نہیں، وہ کیسے داخل ہو جائیں، یعنی قبر کے اندر ہی قبر کا عذاب ان کے لیے شروع ہو گیا. اس سے بھی قبر کے عذاب کی، یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یا تو اس کے لیے عذاب شروع ہو جاتا ہے یا تو اس کے لیے جنت کے باغ کھل جاتے ہیں. تو کوئی ایک تو ہے جو قبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بھی بن سکتی، جہنم کا گڑا بھی بن سکتی. تو ان کے لیے جہنم کا گڑا بن گئی، داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر، آگ کے اندر داخل ہو جا داخل ہونے والی ہوں. یعنی کیا کام آئی ان کو ان کی کمپینین شپ. اسے پتا چلتا ہے ہم یہ ایکسکیوز نہ بنایا کریں، ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، ہم تو ایسے نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. گھر کا ماحول جیسا بھی ہے، آپ نے، آپ کا کردار، اخلاق، عمل، ایمان آپ کا دیکھا جانا. یہ نہیں ایکسکیوز قیامت کے دن دے سکیں گے ہاں یہ میں کیا کرتی. ان کو تو اچھا ترین ماحول ملا، انہوں نے اس کے اندر بھی نہیں کچھ سبق سیکھا. کسی کو برا ترین ماحول ملتا ہے، اور جو آگے بات آ رہی ہے
برا ترین ماحول مل کے بھی کوئی عورت اپنے آپ کو سیدھا رکھ سکتی ہے, یہ مثال ہے. وضرب اللہ مثلا, اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال, للذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اور یہ ایک ایسی بیوی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمیوں میں تو بہت سے آدمی کامل ہوئے ہیں, یعنی پرفیکٹ بہت سے آدمی ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا, بڑے بڑے انبیاء ہیں, بڑے بڑے صحابہ ہیں, بڑے حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے, اور پیغمبر ہی کتنے سارے نبی آئے, تو بہت سارے پرفیکٹ ہوئے. لیکن عورتوں میں چار عورتیں ہیں جو کامل ہوئی ہیں, دو اس امت کی ہیں, دو پچھلی امتوں میں سے. اس امت کی حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ نے فرمایا, اور بعض روایت میں حضرت فاطمہ کا ہوتا ہے, اور بعض میں حضرت عائشہ کا بھی ذکر آتا ہے. لیکن پچھلی امتوں میں دو کون, حضرت آسیہ اور حضرت مریم, دونوں کا ذکر یہاں پہ آیا. اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی, ایک کوئین تھی, ملکہ, اور ملکہ ہونے کے ناطے ان کے پاس, اور کس کی ملکہ تھی, کوئی چھوٹے موٹے آدمی کی نہیں تھی, فرعون کی, یعنی جو اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا, اتنا کہ بڑا بادشاہ تھا کہ اس کی ایک انگلی کے اشارے کے اوپر دیکھے نا بچے ذبح ہونے شروع ہو گئے, اور وہ کچھ بھی فیصلہ کرتا تھا اس کے اگینسٹ کوئی کھڑے ہونے والا نہیں تھا, چاہے وہ کتنا ہی ظالمانہ اور بےتکا فیصلہ کرے. اس کی بیوی ہونا سوچے کتنا بڑا سٹیٹس ہوگا, ان کا مال ان کے پاس, سٹیٹس ان کے پاس, عزت ان کے پاس, خدمت گزار, نوکر چوکر آگے پیچھے ان کے پاس, شہرت ان کے پاس, مرتبہ ان کے پاس, یعنی جو کسی عورت کی ڈریم ہو سکتی ہے نا, وہ بی بی آسیہ کے پاس تھی. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بی بی آسیہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ شروع سے ایک مالدار گھر آنے سے تعلق رکھتی تھی. فرعون سے تو شادی بعد میں ہوئی, شروع میں بھی وہ, یعنی ان کے ماں باپ بھی بہت مالدار تھے اور بڑی سخی عورت تھی. اب کیا کہ دیکھیں, ان کا نا اتنا بڑا ایک مقام ہے, کیونکہ جو انہوں نے کیا نا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب ہم کتنے مردوں کا بھی پڑھتے ہیں کہ مردوں میں بہت سارے لوگوں نے تکلیفیں اٹھائیں اللہ کے دین کی خاطر, عورتوں کا تو اتنا نہیں پڑھتے لیکن مردوں کا بہت پڑھتے ہیں. تو وہ ایک تو نمبر ون بات ہے کہ وہ مرد تھے, نمبر ٹو بات ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی سٹیٹس ایسا نہیں تھا جیسے حضرت آسیہ کا. دیکھیں نا, آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ وہ تو, یعنی انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے ایک اشارے کے اوپر کام ہوتے تھے, ان کو پانی بھی اٹھا کے نہیں پینا پڑتا, ان کی باندیاں, ان کے غلام, ان کی یہ سب آگے پیچھے ہوتے تھے. ایسی عورت کے لیے پھر قربانی دینا اور کوئی تکلیف اٹھانا بہت بڑی بات ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ہم دیکھیں نا, ناز و نام میں یہاں پہ پلے میں, ہمارے لیے ذرا سی بھی چیز نا, اگر ہمارے لیے لائٹ چلی جائے تو ہمارے تو ایسے جیسے کہ قیامت ہی آ گئی. اور ہمارے کئی لوگ ہیں جو بغیر لائٹ کے ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم اتنے ناز و نام کے اندر ہوتے ہیں کہ ہمارے ذرا چائے نہ ملے تو ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے. کئی لوگ ہیں بےچاروں کو پورے پورے دن نہیں کھانے کو ملتا, ہاں چلتے پھرتے رہتے ہیں. تو جو جتنا ناز و نام میں ہوتا ہے اتنا ہی وہ کوئی تکلیف چھوٹی سی بھی برداشت نہیں اس سے ہوتی. اور جو انہوں نے کیا ہے وہ اتنی بڑی بادشاہت کو چھوڑنا, جس کے اوپر آپ قیصر روم کا سوچیں, آپ نے سیرت النبی میں پڑھا قیصر روم نے کس لیے نہیں ایمان لے کر آیا تھا, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہ میں کیسے چھوڑوں یہ اتنی بڑی اپنی سلطنت اور اتنا اپنا جاہو جلال. یہ وہ ملکہ ہے, ملکہ یعنی کوئین, چھوٹی بات نہیں, عام عورت نہیں ہے. اور ان کے ساتھ پھر فرعون نے کیا کیا تھا کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایمان لے آئی تھی اس وقت, لیکن فرعون کو اس بارے میں نہیں پتا تھا. اب فرعون کیوں نہیں پتا تھا, اس لیے کہ ان کو یہ جانتی تھی کہ وہ کتنا ظالم ہے. وہ آسیہ بنت مزاحم ان کا نام آتا ہے, وہ ایک ایسے آدمی کی بیوی تھی جو دنیا کی انسانیت کی ہسٹری میں سب سے ظالم آدمی گردانا جاتا ہے. اللہ اکبر, اس کے گھر رہتے ہوئے بھی یہ ایمان لے آئیں. حالانکہ ایمان لانا کا مطلب کیا تھا یہ آپ سمجھ سکتے ہوں گے. اب کیا, جب یہ ایمان لے کر آئیں تو انہوں نے چھپائے رکھا, لیکن اس وقت جس وقت کہ فرعون کی ایک بیٹی جو کہ دوسری اس کی کسی بیوی سے تھی یا لونڈی سے ہوگی یا جو بھی تھا, جب اس کی مشاتہ جو ہیئر ڈریسر تھی وہ اس کی کنگھی کر رہی تھی اور اس کی کنگھی گر جاتی ہے تو وہ ہیئر ڈریسر کہتی ہے بسم اللہ. تو اس نے کہا کس کا نام لے رہی ہو, میرے باپ کا,
وہ کہنے لگی نہیں, رب العالمین کا جو تیرا اور میرا اور تیرے باپ کا رب ہے. تو بیٹی بھی ویسی تھی, اس نے اس کو مارا پیٹا اور جا کے باپ کو شکایت کی. باپ نے جلدی سے اس کو طلب کر لیا کہ تم کیا کہہ رہی تھی, تم مجھے نہیں مانتی خدا, مجھے رب نہیں مانتی. اس نے کہا نہیں, میرا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے, اور اے فرعون تمہارا اور میرا رب ہے. تو فرعون تو تیش میں آ گیا, اور اس نے ان کو اور ان کے پانچ بچے تھے, آ جاتا ہے پانچ بچے تھے, ان کو بلوا لیا, اور ایک دیگ منگوائی جس کے اندر تیل کو کھولا دیا. تیل جب بوائلنگ ہو گیا تو پہلے بچے کو پکڑا اور کہا بتا اب کس کو مانتی ہے, مجھے مانتی ہے رب یا نہیں. کہتی رب تو وہی ہے. بچے کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا, فوراً اس کا گوشت پوشت الگ ہو گیا اور ہڈیاں الگ ہو گئی. کوئی یہ منظر تصور بھی کر سکتا ہے؟ آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, چھوٹے چھوٹے خطرات کے اوپر, ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے, ہم ڈر کے دبک کے بیٹھ جاتے. ہماری تاریخ تو یہ ہے, ہماری تاریخ یہ ہے. ابھی تو آپ آگے سنیں, دوسرے بچے کے لیے بھی پوچھا, انہوں نے کہا نہیں مانتی تجھے خدا, اس کو بھی ایسے ہی ڈال دیا. تیسرے کو بھی, چوتھے کو بھی, پانچواں دودھ پیتا بچہ تھا. اور سوچیں وہ جو بچے ڈالے ہوں گے ایک ماں کے سامنے, انسان کہتا ماں کہتی مجھے کچھ ہو جائے میرے بچوں کو کچھ نہ ہو. کیا وہ بچے نہ روئے ہوں گے, کیا وہ نہ چیخے ہوں گے, کیا ماں نے نہ اپنے سامنے دیکھا ہوگا. لیکن ایمان یہ ایسا انسان کو مضبوط کر دیتا اور اتنا بہادر بنا دیتا ہے کہ ایمان اس کو, یعنی اپنے بچوں کی قربانی دیکھ رہی ہے لیکن ایمان اس کا ایسا ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی, اور ہم کانپنے لگتے ہیں. ابھی خطرہ دیکھا بھی نہیں, دور ہی ہوتا ہے, ہم کانپ رہے ہوتے ہیں, آئے کہیں کوئی مسجد میں نہ چلا جائے, کچھ ہو نہ جائے, آئے کوئی ایسا نہ ہو جائے, آئے یہ نہ ہو جائے, آئے ہمیں بڑا خطرہ ہو گیا. کیا خطرہ ہو گیا؟ ہم ایمان والے, ایمان والا کسی سے ڈرتا نہیں ہے. وہ تو موت سے بھی نہیں ڈرتا, وہ کسی سے کیا ڈرے گا, وہ موت سے نہیں ڈرتا. پھر جب دودھ پیتے بچے کو اس سے چھینا گیا تو تب وہ ذرا دیر کے لیے لرزی, تو اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو گویائی عطا فرما دی کہ اس نے کہا اے ماں دنیا کا عذاب آسان ہے آخرت کے عذاب سے, اے ماں صبر کرنا. اور اس کو ماں کے سامنے ڈال دیا گیا اس نے, اور جب اس کو ڈالا جانے لگا تو اس نے کہا میری ایک بس آخری خواہش ہے جو پوری کر دینا فرعون, اور وہ یہ کہ ہم سب کو ایک جگہ پہ دفنانا, ہم سب کی راکھ ایک جگہ پہ ڈالنا. اس نے کہا ٹھیک ہے تیری یہ خواہش پوری کرتا ہوں, اور اس کو بھی اسی میں ڈال دیا گیا. پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشبو پائی تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بی بی آسیہ نے یہ دیکھا تھا نا, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب نہیں میں کسی سے ڈرتی, یہ ہوتا ہے ایمان. پھر انہوں نے جا کے فرعون سے کہہ دیا کہ فرعون میں تیرا انکار کرتی اور میں موسیٰ کے رب کو مانتی ہوں جو رب العالمین ہے. فرعون نے کہا تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو, تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو, تمہارا انجام کیا ہوگا. کہتی ہیں میں جانتی ہوں, ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں بس تمہارا انکار کرتی ہوں. وہ کہتا تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو, ہاں مجھے سب پتا ہے میں اب تمہارا انکار کرتی. فرعون اٹھ کھڑا ہوا, اس نے ان کو وہیں سے گھسیٹا. اب سوچیں ایک ملکہ ہے, ملکہ جس نے کبھی یعنی پیر نہیں زمین پہ رکھا, وہ ان کو گھسیٹتا ہوا لے گیا. اور پھر ان کے ساتھ وہ سلوک ہوا, وہ ملکہ جس کے آگے پیچھے خادمائیں رہتی تھیں, جس نے آج تک دھوپ نہیں دیکھی تھی, اور فرعون گھسیٹتا ہوا لے گیا اور باندھ دیا گیا ان کو میخوں کے ساتھ, اور کھانا پینا بند کر دیا گیا, ان کا اعزاز ختم, ان کا اوپر ٹارچر ہو رہے ہیں, اوڑے لگائے جاتے تھے ان کو, مارا پیٹا جاتا تھا اور لوگ تماشا دیکھتے تھے, اور فرعون کی بیٹیاں اور فرعون کی باندیاں ہنستی تھیں. اللہ اکبر, اس حال میں ان کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا,
سوچیں کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، کوئی سپورٹر نہیں تھا، کوئی غم گزار نہیں تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا، کوئی زخموں پہ مرہم رکھنے والا نہیں تھا. اور بعض جگہ پہ ایسے ایسے ٹارچر کی ان کی آئی ہے کہ سوچ کے بھی نہ کانپ اٹھتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ ایسا ٹارچر کرنا. وہی جو کل تک اگر وہ ایمان نہ لاتی تو کوئی، وہ تو ویسے ہی زندگی گزارتی محلوں کے اندر، کہاں وہ محل اور کہاں یہ ٹارچر والی زندگی. اس وقت جب فرعون کے سپاہی ان کو مارتے تھے تو فرشتے ان پر سایہ کر دیتے تھے، فرشتے سایہ کر دیتے تھے. تب فرعون، تب یہ ہنسنے لگی. جب ہنسنے لگی تو فرعون نے کہا، ایک ایسی پاگل ہو گئی ہے، یہ ہنس رہی ہے. اب ایسا کرو کہ اس کو ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا کر دو اور اوپر سے جا کے ایک چٹان پھینکو تاکہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے اس کا جسم. اس کو باندھ دو نیچے اور اوپر سے جا کے چٹان پھینکو. ان کو باندھ دیا گیا. اس وقت انہوں نے دعا کی، یہ دعا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین. اے اللہ، اے میرے رب، اپنے پاس ایک گھر بنا جنت میں. علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں بی بی آسیہ کو کہ جنت میں گھر سے بھی پہلے کیا آپ دعا کر رہی ہیں، اللہ تیری کمپنی چاہیے، اللہ تیرا پاس چاہیے، اللہ تیرا قرب چاہیے. اندکا پہلے نہیں کہا بیتن، اللہ یہاں کا گھر دے رہی ہوں تو وہاں کا گھر ملے، نہیں، اللہ تیرا قرب چاہیے، اللہ تیرا ساتھ چاہیے مجھے. اللہ اکبر. یہ جب دعا مانگی تو ابھی انہوں نے اوپر سے چٹان پھینکی نہیں تھی، جب بی بی آسیہ نے یہ دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو اور ان کی روح پرواز کر گئی. جب انہوں نے چٹان پھینکی تو آلریڈی وہ وفات پا چکی تھی. اب دیکھیں کتنا بڑا امتحان تھا جس کو انہوں نے کتنی زبردست کامیابی کے ساتھ پورا کیا. کتنا بڑا امتحان، کیونکہ دنیا کے امتحان بعض تکلیفوں والے ہوتے ہیں کہ تکلیف دی جاتی، تکلیف میں انسان ہوتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اس میں پھر بھی انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو عیش آرام اور ہر ایک آسائش میں جو کوئی انسان تصور کر سکتا ہے نا، جس کا انسان کوئی سوچ سکتا ہے کہ میرا یہ ڈریم ہے، وہ سب ان کو ملا ہوا تھا. اس میں پھر ایمان لے کر آنا، سوچے یہ کتنا بڑا امتحان ہے. اس میں تو لوگ ویسے ہی اللہ کو بھول جاتے ہیں، ویسے انسان غافل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھنے شروع ہو جاتا ہے. اس میں حق کو پہچاننا اور ایسا پکا ایمان لانا، اور میں تو آفرین کہتی ہوں اس ہیئر ڈریسر پر بھی کہ سبحان اللہ، اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، میں تو یہی کہہ رہی تھی. ہم تو ڈر کے مارے کانپ جائیں اور کہیں کہ ہائے نہیں نہیں نہیں، ہم تو کبھی اب کوئی خطرہ نظر بھی نہ آئے تو بس اس کا ایک شائبہ بھی ہونا کہ ہائے کہیں مجھے کوئی ذرا آنچ لگ سکتی ہے، کوئی کانٹا مجھے چپ سکتا ہے، اس پہ بھی ہم سب دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. کوئی میرا دین ایمان نہیں، میں تو مسلمان ہوں ہی نہیں، مجھے کوئی پہچان نہیں نہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کو آج کل بڑا خطرہ. ان عورتوں سے ہی سبق سیکھ لو، یہ تو عورتیں تھیں اور وہ تو ایک بیچاری ہیئر ڈریسر تھی، تو کوئی ملکہ بھی نہیں تھی. اور یہ ملکہ، اس کا بھی کیا حال ہوا، انہیں سے سیکھ لو. بڑے بڑے مرد بھی ایسی بہادری نہیں دکھا سکتے جو بی بی آسیہ نے دکھائی. پھر کیوں نہ ان کے یہ مقام ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی قدردانی فرمائی، فرشتوں سے سایہ کرا دیا، سبحان اللہ. پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر میں تو اتنا ماحول ایسا ہے کہ میں وہاں پہ دین پہ چل ہی نہیں سکتی. کسی کا شوہر فرعون سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کے گھر کا ماحول اس سے بھی زیادہ بدتر ہو سکتا ہے جیسے فرعون کا تھا. پھر بھی بی بی آسیہ اگر چلی تو ہم پھر کیا ایکسکیوز دے سکتے، ہم پھر کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں پھر فرمایا کہ مجھے نجات دے فرعون سے بھی اور مجھے اس کی قوم سے بھی نجات دے. یا اللہ تعالیٰ، یعنی فرعون کے عمل سے بھی. اس کا عمل کیا تھا؟ جو اس کے گناہ کے کام تھے،
اللہ مجھے نہ شامل کرنا اس کے گناہ کے کاموں میں، اس کے گناہوں میں. پھر اس کے بعد، یہ تو مثال تھی، سب کے لیے مثال ہے، لیکن خاص طور پہ، خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے شوہروں کا، اپنے سسرال کا، اپنے ان کا ایکسکیوز دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے نہیں ہم چل سکتے، وہ سب دیکھیں یہ مثال. اور وہ جو کنواری ہیں یا جن کی شادی نہیں کبھی ہوئی، یا ایسے دوسری عورتیں بھی اس سے سبق سیکھ سکتی ہیں، ہر ایک عورت کے لیے، مگر خاص الخاص ان کے لیے. وہ مریم، وہ مریم ابنت عمران، مریم جو عمران کی بیٹی. ہم سوچتے ہیں کہ حضرت مریم کی شاید فضیلت صرف عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا بلکہ نام کم ہے قرآن کے اندر، مریم علیہ السلام کا زیادہ ہے. اور دیکھیں آپ کہ مریم علیہ السلام کا مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہے، ان کا اپنا خود کا سٹیٹس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان کو سارے جہان کی عورتوں پر، بیسٹ عورتوں میں سے ہیں. اچھا، اب ان کا کیا تھا؟ التی احسنت فرجہا، سب سے پہلی ان کی کوالٹی کیا ہے؟ انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی. کیسے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ بڑی بڑی عرصے بعد اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی تھی، وہ بے اولاد تھے، بڑی منتوں کے بعد یہ یعنی پیدا ہوئی ہیں، اور اس کے بعد عبادت گاہ کے اندر ان کو رہنے کے لیے دیا گیا کہ وہاں پہ خدمت کریں. سورہ آل عمران میں ہم سارا پڑھ چکے ہیں. وہاں پہ سوچیں کتنے لوگ آتے جاتے ہوں گے، کتنے مرد آتے جاتے ہوں گے، لیکن اتنی جوان لڑکی، اتنی حیا والی کہ کبھی کسی کے ساتھ انہوں نے کوئی ایسا افیئر نہیں ہے، کوئی ایسی بات چیت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، اپنی عزت کی خود حفاظت کی. یعنی ایک ایسی عورت جس کی شادی نہیں ہوئی بھی، یا ایک لڑکیاں جن کی ابھی نہیں شادی ہو، ان کو سب سے زیادہ کس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری عزت کی حفاظت ہو. شادی شدہ کو بھی کرنا چاہیے، لیکن اکثر شادی شدہ کے لیے اتنا نہیں ہوتا. جو ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں یا ایسی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو آدمی اپروچ زیادہ کرتے ہیں، ان کی طرف زیادہ وہ رخ کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ اویلیبل ہے، ان کے لیے اپنی حفاظت کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور یہ ایج کتنی ہے؟ ٹین ایجر تھی وہ. یہ ایج تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی جوانی دیوانی اور ایسے اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو بھائی ایسے ہوتا ہی ہے. حالانکہ دیکھیں انہوں نے کیسے حیا کے ساتھ زندگی گزاری، اور جب جبرائیل امین ان کے پاس آئے تھے تو اکیلی تھی بالکل، اور ظاہر ہے وہ انسانی صورت میں آئے تھے، اور انتہائی حسین. اب دیکھیں ایک مرد بھی ہے، انتہائی حسین ہے، ہینڈسم، اور ان کی حیا دیکھیں کہ میں اکیلی ہوں، یہ مرد کہاں سے آ گیا. اس وقت فوراً کہتی ہیں، ان کو یہ نہیں کہتی کہ اچھا تم کیسے ہو، اچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا حال ہے تمہارا. اعوذ بالرحمن، ابھی وہ بولے بھی نہیں کچھ جبرائیل علیہ السلام، کہتی میں تم اگر تمہارے اندر کوئی تقویٰ ہے تو میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، یعنی میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں. آج کل دیکھیں بعض عورتیں غیر مردوں سے گپ شپ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ فرینک ہونا، ان کے حال احوال کرنا، یہ تو کچھ ایسی بات ہی نہیں ہے. کیا مریم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتی تھی کہ وہ بھی جبرائیل علیہ السلام کا ذرا حال چال پوچھ لیتی، انہوں نے کون سا ان کو کچھ کہا تھا؟ ابھی تو کوئی بات ایسی ہوئی نہیں تھی کہ کوئی تھریٹننگ بات ہوئی، بس ان کو یہ تھا کہ میں اکیلی ہوں، اکیلی ہوں، اور یہ مرد یہاں پہ آ گیا، تو یہ صحیح بات نہیں ہے. کتنی عورتیں اکیلی مردوں کے ساتھ کتنی باتیں کرتی رہتی، ان کو نہیں فکر ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ چیز دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ کتنی بڑی ہے، اسی لیے اس بات کو سب سے پہلے رکھا گیا. اس کا مطلب ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ اس کے اوپر کوئی بدنامی نہ آئے، کوئی اس کا سکینڈل نہ بنے، اس کے اوپر بات نہ آ جائے، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے کہ بے داغ جوانی گزارے، کبھی کوئی اس کا نام کسی کے ساتھ نہ لے، کبھی کوئی وہ ایسا کام نہ کرے، اور کبھی آدمیوں کے ساتھ ایسے فرینک نہ ہو، کیونکہ اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو بھونک دیا ہم نے اس میں اپنی روح کو، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے پھر ان کے دامن میں پھونک ماری تھی جس سے پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، تو انہوں نے تصدیق کی اللہ کے کلمات کی، یعنی جو پچھلے صحیفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے ہیں ان کی بھی تصدیق کی. اور تصدیق کرنا کیسے ہوتا ہے؟ کیا بس ایسے بن دیکھے کیا دیا کہ میں مان گئی؟ نہیں, تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو واقعی پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, اس کا علم لیتا ہے, پھر اس کو اپنے عمل کے ساتھ تصدیق کر کے دکھاتا ہے کہ ہاں میں واقعی اس کو مانتی ہوں, یہ ہوتی ہے تصدیق. یہ ہماری جیسی نہیں کہ ہاں ہاں قرآن بہت اچھی کتاب ہے, بڑی اچھی ہے, لیکن بس پڑھنا وڑھنا ہم نے نہیں ہے, نہ عمل کرنا, یہ تصدیق نہیں ہوتی. ویریفیکیشن اپنے عمل کے ساتھ ہوتی ہے. تو یعنی انہوں نے سبحان اللہ کہ ان کا یہ تعلیم لی, ان کا علم لیا, ان صحیفوں کا جتنی جو کتاب آ چکی تھی, یعنی ابھی تک تو ان کے پاس تورات تو تھی نا, تو اس کی تصدیق کی, اور صحیفے جو تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو تو ضرورت ہی نہیں کہ وہ کوئی تعلیم لے, کوئی علم لے, ان کا کام کیا ہے تعلیم لینے کا, تو حضرت مریم کو دیکھ لیں, اور یہ سب سے بہترین تعلیم ہے. بکلمات ربیہ و کتبی, جو یعنی کتابوں کی بھی اور صحیفوں کی بھی, وکانت من القانتین, اور تھیں وہ فرما برداروں میں سے. یعنی ہم یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی اتنی نیک تھی, اللہ تعالیٰ کی اتنی فرما بردار تھی, حالانکہ ان کے اوپر دیکھیں نہ کوئی باپ تھا پوچھنے والا, کیونکہ ان کے والد تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے, ماں تو ان کے پاس تھوڑی رہتی تھی وہاں پہ عبادت گاہ میں کہ ان کو ہر وقت واچ کرے. اکیلی لڑکی ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے. دیکھیں نا یہ کتنی ایک بات یہ سوچنے کی ہے کہ ایسی بچی کے پاس آزادی ہے, اور جس کے سر پہ کوئی نہ ہو وہ کچھ بھی کرتا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کو, اور بڑی فیسلٹی بھی تھی ان کے پاس کہ جو بھی کرتی, لیکن پھر بھی وہ فرما بردار تھیں, ہر لمحہ اپنے رب کے حکموں پر چلنے والی تھیں, اور اطاعت گزاری یہ بھی اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکائے رکھے, اس کے ہر حکم کے آگے چو چرا نہ کریں وہ. اور پھر قانتین میں سے, فرما بردار لوگوں میں سے, یعنی مردوں عورتوں سب میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ وہ ان سب میں وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی, صرف عورتوں میں نہیں, بڑے بڑے مردوں سے زیادہ وہ فرما بردار تھیں. اتنے امتحانوں سے گزری, جب ان کو حمل ٹھہرا اور پھر ان کو ڈلیوری ہونے لگی, تو ان وہ ٹین ایجر تھی, 16 ایئر آف ایج ان کی بعض روایات میں آتی ہیں, اس میں اکیلی انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا, اور پھر ان کو پتا تھا کہ اس معاشرے میں اس کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی عورت بدکاری کرے تو, ظاہر ہے اس پہ تو تھے نا وہ شریعت کے اوپر چلنے والے, تو ان میں بھی رجم کی سزا تھی اس کی, تو ان کے لیے کتنی ایک یہ بڑی بات تھی کہ میری بدنامی ہوگی, میرے گھر والوں کی بدنامی ہوگی, جیسے کوئی بھی شریف عورت سوچ سکتی ہے. تو ان سارے امتحانوں میں بھی وہ کیسے اللہ کی فرما بردار رہی. یہ اتنی پیاری عورتوں کے ذکر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اسوا پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.